نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنامهم على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون سورہ اعراف جاری ہے. آپ کو بتایا گیا کہ سورہ اعراف منقسم ہے تین دعووں کی طرف. پہلا دعویٰ, دوسرا, تیسرا. اور پھر آگے سورہ اعراف میں چھ واقعات کو ذکر کیا, چھ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے تقاریر کو سورت میں ذکر کیا گیا ہے. اور یہ چھ واقعات, چھ انبیاء کے تقاریر مرتب ہے ان تین دعووں کے اوپر. تین انبیاء کرام کے واقعات مرتب ہے تیسرے دعوے کے اوپر, جس میں توحید کے تمام اقسام کا رد کیا گیا ہے. اور چوتھا واقعہ مرتب ہے دوسرے دعوے کے اوپر, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابندی کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہے اس کے پابندی کرے اور اس کے تعمیل کرے. اللہ کے احکامات کے مقابلے میں شیطان کے احکامات کے پیروی نہ کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حلال قرار دیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرے. اور پانچ واقعہ مرتب ہے دوسرے اور تیسرے دونوں دعووں کے اوپر. اور چھٹا واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ذیل میں تقریباً آٹھ واقعات چھوٹے چھوٹے بیان کیے گئے ہیں, جس کا بیان ابھی جاری ہے. یہ مرتب ہے پہلے دعوے کے اوپر. پہلا دعویٰ کیا تھا جی؟ توحید تو تیسرا دعویٰ تھا. پہلا دعویٰ کیا تھا, ارے بھائی جو پیغام آپ لوگوں کے لیے بھی تھا کہ جو سبق آپ نے حاصل کیا ہے, جو علم آپ نے حاصل کیا ہے, آپ اس علم کو, اس سبق کو اپنے علاقوں میں جا کر جرأت کے ساتھ بیان کریں اور طاقت کے ساتھ بیان کریں. تو چھٹا واقعہ مرتب ہے پہلے دعوے کے اوپر, اور چھٹے واقعے کے ذیل میں, چھٹے واقعے کے ذیل میں میں نے کہا کہ کتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں. آٹھ واقعات بیان کیے گئے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ہیں, کچھ آپ نے پڑھے ہیں اور کچھ باقی ہیں. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. جب بنی اسرائیل کو ہم نے پار کرا دیا دریا کو, تو وہ آئے ایک ایسی قوم کے پاس جو پوجنے میں لگے رہے اپنے بتوں کے, یعنی وہ قوم اپنے بتوں کے پوجا پاٹھ میں لگی ہوئی تھی. ان کا گزر ایسی قوم پہ ہوا. باہر سے مراد یہاں بحر قلزم ہے, دریائے نیل نہیں ہے, بحر قلزم ہے جو سمندر کا حصہ ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے اپنے ساتھیوں سمیت، پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر جب پہنچا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر چلائی اور 12 راستے بن گئے. 12 راستے اس طریقے سے بنے کہ دونوں طرف پانی برف کی طرح منجمد ہو گیا اور بیچ میں راستہ بالکل خشک ہے، اور ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف جگہ جگہ بیچ کے اندر کھڑکیاں بھی ہیں. ہر قبیلہ کے لیے راستہ مقرر تھا، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستوں میں داخل ہوا اور آپس میں بھی باتیں کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں کھڑکیاں ہیں وہاں سے دوسرے قبیلے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور آرام سے سمندر کو عبور کر کے پار نکل گئے. تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل کا آخری آدمی سمندر سے نکلتا ہے، اور یہاں فرعون کے لشکر کا پہلا آدمی جب انہوں نے دیکھا کہ خشک راستے بنے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل ان راستوں سے نکل گئے، سمندر کو پار کر لیا، وہ بھی پیچھے داخل ہو گئے. اور جب داخل ہو گئے تو اندر جاتے 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 سارا لشکر جب سمندر کے پیٹ میں چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے منجمد پانی کو واپس مائع کر دیا، جو پانی کی اصل فطرت ہے، واپس پانی اسی پہ آ گیا اور یہ پوری کی پوری فوج غرق ہو گئی. تو باقی فوج کے لاشیں تو نہیں نکلی، فرعون کے لاش کو اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر نے کنارے پہ ڈال دیا، کیونکہ ایک تو دنیا کے لیے نشان عبرت بنانا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تاکہ بنی اسرائیل کو یقین ہو جائے اپنے آنکھوں سے لاش دیکھ کر کہ فرعون مر گیا، اور اس طریقے سے ان کا خوف ختم ہو جائے. اس لیے کہ علاقے کا جو بڑا بدماش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے کجین وہ حرام کر دیتا ہے اور علاقے کا چین اور سکون ختم ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھی مر جاتا ہے لیکن لوگوں کو یقین نہیں ہوتا جب تک اس کی لاش کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے. جب یہ قوم پار نکل گئی، آگے چلی گئی، تو ایک ایسی قوم کے پاس جو ہے نا یہ بنی اسرائیل پہنچے کہ وہ لوگ بت پرستی میں مصروف تھے اور بت پرستی میں لگے ہوئے تھے. یہاں مصر کے اندر بھی انہوں نے بت پرستی کو دیکھا تھا، مصری بھی بت پرستی کے اندر مشغول اور مصروف تھے، تو میلان ان کا بت پرستی کی طرف تھا، کیونکہ ساری زندگی فرعونیوں کے ساتھ گزری تھی اور یہ بت پرستی کیا کرتے تھے. تو وہاں جب لوگوں کو دیکھا بت پرستی میں مشغول، تو موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، جیسے کہ ان کے پاس بت ہے اور سامنے خدا موجود ہے، یہ اس کی پوجا کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے ایک الہ اور ایک صورت ہو جو سامنے ہو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پیار سے سمجھایا کہ انکم قوم تجہلون، تم نہ سمجھ لوگ ہو، تمہیں تو بس وہ الہ چاہیے جو جس کی صورت جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہو. تو کہا کہ تم نہ سمجھ لوگ ہو. اسی کا ذکر ہے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہن، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایک بت مقرر کرے، کما لہم آلہا جیسے کہ ان کے ہاں آلہا ہے. قال انکم قوم تجہلون، جہل کرتے ہو تم، ایسی قوم ہو کہ کیا کرتے ہو، جہل کرتے ہو. ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، یہ لوگ تو ہلاک ہونے والے ہیں اپنے اس شرک کے ساتھ جس شرک کے اندر یہ مبتلا ہے. ان قریب اللہ تبارک و تعالی اس علاقے کو ہمارے ہاتھوں سے فتح فرمائیں گے اور یہ لوگ مٹ جائیں گے، ان کا عقیدہ بھی مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو آپ ایسے لوگوں کے مذہب کے چاہت رکھتے ہو، یہ بہت بڑی غلطی ہے. وباطل ما کانوا یعملون، اور غلط ہے اور باطل ہے جو یہ کرتے ہیں. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور الہ کو ڈھونڈوں تمہارے لیے؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ، جبکہ اس اللہ نے جو ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود ہے، تمہیں فضیلت دی ہے، عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہان پر. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہے، یاد رکھو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نجات دی فرعون سے، جبکہ وہ آپ کو ناکارا عذاب کے ساتھ دوچار کیے ہوئے تھے. یقتلون ابناؤکم، لڑکوں کو قتل کرتے تھے. ویستحیون نساؤکم، اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے. اب یا تو ان کی بدماشی تھی، اور جادو میں ناکامی کے بعد جب اس کے کابینہ نے اسے کہا کہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو آپ یوں چھوڑیں گے، صرف جادوگروں کو سزا دیں گے، تو جیسے کل کے سبق میں آپ نے پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس اختیارات ہیں، حکومت ہے، وسائل ہے، پولیس فوج سب ہمارے پاس ہے، تو ہم ایسا کریں گے کہ ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے، لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے. تو کل ان کا یہ فیصلہ آپ کے سامنے آ چکا تھا. اور یا یہ ہے کہ ان کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جب لڑکیاں پیدا ہو تو ان کو کچھ نہ کہا جائے، ان کو زندہ رکھے، لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کرے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کے طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا. ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، اب یہ دوسرا موقع آتا ہے. بنی اسرائیل جب فرعون مرا، فرعون کے لشکر تباہ ہو گئی، اور اس طریقے سے اس کی طاقت ختم ہو گئی، زمین کے مالک ہو گئے، اور اسی طریقے سے خوشیاں پہلی مرتبہ ان کی زندگی میں لوٹ آئی، تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کیا کہ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑا نوازا ہے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی، اس لیے حالات تبدیل ہو گئے. اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرے کہ ہمارے لیے کسی کتاب کو نازل کرے تاکہ ہم اس کتاب کے اوپر عمل کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ آپ کوئی طور پر آ جائے اور وہاں چلہ کاٹے، تو اس کے بعد پھر آپ کو کتاب دی جائے گی. اب چلہ میں کہیں 40 دن کا ذکر ہے، کہیں 30 دن کا ذکر ہے، تو دونوں میں تطبیق اس طریقے سے کیا جائے گا کہ کم سے کم 30 دن آپ نے وہاں گزارنے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن. یا یہ ہے کہ 30 دن لازمی ہے اور 40 دن اختیاری ہے، 10 دن مزید اختیاری ہے. اور یا یہ ہے کہ بات ہو گئی تھی 40-30 دن کی، 30 دن جب انہوں نے گزارے تو اس کے بعد تورات کا نزول شروع ہوا، 10 دن تورات کے نزول میں لگے، تو اس طریقے سے 40 دن مکمل ہو گئے. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 30 دن کا، 30 راتوں کا. واتممناها بعشرن، اور 10 دن کے ساتھ، مزید 10 دن کے ساتھ ہم نے اس کو مکمل کیا. تو فتم میقات ربه 40 لیلۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام کا میقات تھا وہ 40 دنوں میں مکمل ہو گیا. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور 3 سال موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، تو ان سے فرمایا کہ آپ میرا جانشین رہیے اور میرا نائب رہے. تو یہ نائب نبوت میں نہیں تھے، بلکہ یہ نائب حکومت میں تھے کہ میں تو وہاں جا رہا ہوں، تو آپ یہاں پیچھے جو ہے نا میرا نائب رہے. فی قومی واصلح، اور اصلاح کرتے رہنا. ولا تتبع سبیل المفسدین، موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ میری امت کے اندر مفسد بہت سارے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کوئی فسادی فساد ڈنکا کرے. تو ساتھ ساتھ تنبیہ بھی فرمائی کہ جو مفسدین ہیں آپ ان کا اتباع نہ کریں, اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ امت کی اصلاح کرتے رہے, یعنی بدعمل جو ہے نا ان کے رائے پر آپ عمل نہ کریں. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ. موسیٰ علیہ السلام وقت مقرر پر پہنچے تور, اور پھر اللہ عبادت شروع ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ ملک کلام فرمایا. تو اب ظاہر ہے کلام اگر محبوب کے ساتھ ہو جائے تو کلام کی ایک لذت ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر بے پناہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ جس سے کلام کیا ہے اسے دیکھ لوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شوق کو اللہ کے سامنے رکھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو میرے لیے ظاہر کرے. کلام تو ہو گیا, شوق بے پناہ پیدا ہو گیا تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا عقلاً جائز ہے, شرعاً ناجائز ہے. یعنی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں, لیکن عقلاً جائز ہے. اگر عقلاً اللہ کی رویت جائز نہ ہوتی تو کبھی موسیٰ علیہ السلام یہ درخواست نہ کرتے اور اس خواہش کا اظہار نہ کرتے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو, اور کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے ان پر میں اپنے جمال کا ایک جھلک ڈال دیتا ہوں, اگر پہاڑ برداشت کر سکا جو آپ کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہے تو پھر آپ دیکھ لیں گے, اگر پہاڑ برداشت نہیں کر سکا تو پھر آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. ابھی آپ کے جسم میں, آپ کی آنکھوں میں, آپ کے قد و قامت کے اندر وہ طاقت میں نے نہیں رکھی ہے کہ جو مجھے دیکھنا برداشت کر لے. تو قال رب ارنی انظر الیک, یا اللہ اپنا آپ مجھے دکھا تاکہ میں آپ کو دیکھوں. قال لن ترانی, جواب ہے اللہ کا, موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ, ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو, لیکن ولیکن انظر الی الجبل, یہ نمونہ تشفی ہے. نمونہ تشفی ہے, ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاٹھی اٹھائی, موسیٰ یہ کیسے سوالات کرتے آپ. نمونہ تشفی ہے, کہا کہ ذرا دیکھیے پہاڑ کی طرف. فإن استقر مکانہ, اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ سکا تجلی ڈالنے کے بعد, فسوف تارانی, تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے. فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا, جب موسیٰ اللہ پاک نے اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈال دی تو پہاڑ جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ سائقا, موسیٰ چونکہ قریب کھڑے تھے موسیٰ علیہ السلام, تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. جہاں آسمانی بجلی گرتی ہے وہ تو اس کے مقابلے میں, اللہ کے جمال کے جھلک کے مقابلے میں آسمانی بجلی کی کیا حیثیت, لیکن جہاں آسمانی بجلی گر جاتی ہے تو جو لوگ قریب قریب ہوتے ہیں وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور بہت زیادہ بری حالت ہو جاتی ہے. کبھی کبھی تو ان کو اس خوف کی وجہ سے شدید بخار بھی چڑھتا ہے. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك, جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہنے لگے سبحانك, اے میرے رب تو ہر عیب سے پاک ہے. تبت اليك, جو مشتاقانہ درخواست میں نے دی تھی میں اس درخواست کو واپس لیتا ہوں. تب تو علیہ کا معنی کیا ہے, یعنی شوق محبت میں, شوق زیارت میں جو درخواست میں نے دی تھی میں وہ درخواست واپس لیتا ہوں. وانا اول المؤمنین, اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. قال یا موسیٰ انی استفیتک علی العالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موسیٰ علیہ السلام اپنا آپ جو میں نے آپ کو نہیں دکھایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آنکھوں میں وہ طاقت میں نے ابھی نہیں رکھی ہے جس سے آپ مجھے دیکھ سکے. باقی محبت تو آپ سے ہے اور آپ میرے نبی ہو, تو چلو دکھایا نہیں اپنا آپ, دو اعزازات سے ابھی آپ کو نوازتا ہوں. استفیتک علی العالمین برسالتی, میں نے آپ کو منتخب کیا تمام کے تمام لوگوں پر اپنی رسالت کے لیے، یہ پہلا اعزاز ہے اب میرے رسول ہے. وبکلامی، اور اسی طریقے سے کلام کے ساتھ براہ راست جو ہے نا آپ کے ساتھ کلام ہوا. وخذ ما آتیتک، تو یہ دو اعزازات میں نے آپ کو دیے، وہ درخواست اگر آپ کے منظور نہیں کی گئی تو اس میں حکمت ہے، تو ساتھ دو اعزازات تو یہ دے دیے آپ کو. وخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، لہذا جو کتاب آپ کو دی گئی ہے مضبوطی کے ساتھ اس کو جو ہے نا تھامے رہو. وکن من الشاکرین، اور شکر گزار بندہ بنیے. وکتبنا له فی الالواح من کل شیء، فضائل تورات، ہم نے تختوں کے اوپر ان کے لیے ہر چیز کو لکھ دیا ہم نے ان کے لیے. من کل شیء، ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ یعنی مما یحتاجون الیہ من امر الدین، امور دین کے اندر جس چیز کی ضرورت تھی وہ سارے کے سارے ان تختوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے نوشتہ کر کے ان کو عطا کر دیا. موعظتن، اور ساتھ نصیحت بھی تھی اس میں، یعنی احکام، اور احکام کے ساتھ کیا تھی؟ نصیحت. وتفصیلا لکل شیء، اور بعد احکام ضروریہ کیا تھی؟ وضاحت بھی تھی، اور ساتھ ساتھ کیا تھی؟ تفصیل بھی تھی. فخذها بقوة، تو اب ترغیب کیا ہے؟ اطاعت ہے، کہ مضبوطی کے ساتھ آپ اس کو تامے رہو. وامر قومك ياخذوا باحسنها، اور واپس جب آپ اپنی قوم میں جائے تو ان کو بھی حکم دے کہ ان میں سے جو احسن ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تامے رہے. تو احسن سے مراد کیا ہے؟ پوری کتاب ہے، اس لیے کہ کتاب کے اندر جو احکامات دیے تھے وہ سب کے سب کیا تھے؟ احسن تھے. سوریکم دار الفاسقین، انقریب میں آپ کو دکھاؤں گا فاسقین کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ آپ کو دکھاؤں گا، انقریب وہ بھی آپ کے ہاتھوں میں آئے گا. تو فاسقین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ عمالقہ کا علاقہ ہے، عمالقہ مراد ہے. سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض، یہ ترہیب مخالفت ہے. میں عنقریب میں پھیروں گا عن آیاتی الذین، اپنی آیات سے کس کو پھیروں گا؟ ان لوگوں کو. یتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں. فی الارض، زمین پر. بغیر الحق، ناجائز طریقے سے، اس لیے کہ تکبر کے وہ قابل نہیں ہے، وہ لائق نہیں ہے، اور کرتے ہیں تکبر. تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لباس ہے، تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لائق ہے، مخلوق کے ساتھ تکبر لائق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کی تعریف کیا ہے؟ اولہ جیفن و آخرہ جیفن وما بینہما یحمل القدر، شود و شوروں میں ناپاک قطرہ تھا. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ شوروں میں ناپاک قطرہ، مرنے کے بعد بدبودار لاش. کوئی بھی اپنے گھر کے اندر اپنے مرحوم کو رکھنا برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ اولاد ہو. اور جس زمانے کے اندر یہ چلتا پھرتا ہے، کبھی بالوں کو آگے لاتا ہے، کبھی پیچھے لاتا ہے، کبھی ٹوپی کو دائیں طرف ٹیڑھا کرتا ہے، کبھی بائیں طرف، اور کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو شیشے سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا. یعنی جوانی کے اندر ہر آدمی جو ہے نا وہ اپنے آپ سے مطمئن ہوتا ہے، چاہے رنگ جیسا بھی ہو، شکل صورت جیسی بھی ہو، مطمئن ہوتا ہے آدمی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو ہٹتا ہے پھر آتا ہے. اس وقت ہماری کیا حقیقت ہے؟ اندر پیٹ اندر جو ہے نا گندگی سے بھرا ہوا. اللہ نے پردہ ڈالا ہے، اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو آپ ایک دسترخوان پر ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکیں گے، اس لیے کہ ہر ایک کو دوسرے کا گند نظر آئے. تو یہ انسان کی حقیقت ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ تکبر کرنا لائق نہیں ہے. وہ ایک ہی ذات ہے جو ان تمام عیوب سے پاک ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہے. وہ کھاتا نہیں، سب کو کھلاتا ہے. وہ تکبر کے جو ہے نا وہ لائق ہے. تو یہ ناحق کیا ہے؟ تکبر ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ دیکھ لے ہر قسم کے معجزے کو تب بھی جو ہے نا یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر یہ دیکھ لے ہدایت کے راستے کو، لا يتخذوه سبیلا, تو نہیں اپنائیں گے اس راہ کو. کس کو یہ اپنائیں گے؟ وَإِيَّرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ, اور اگر یہ دیکھ لے گمراہی کے راستے کو, سرکشی کے راستے کو, یتخذوه سبیلا, تو اپنائیں گے اس راہ کو. یہ ایسے لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتے, اور ایسے لوگ جو ہے نا وہ ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات سے کیا کر دیتے ہیں, محروم کر دیتے, پھیر دیتے ہیں. کیا مطلب محروم؟ اس وقت کتنے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے دین سے محروم ہے, قرآن سے محروم ہے, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہے. اچھا, ذالک بانہم, یہ سبب گمراہی ہے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا, اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو کیوں پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی, وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور غافل بنے ہوئے تھے اللہ کی آیات سے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, جن لوگوں نے اللہ کی آیات کی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میری آیات کی تکذیب کی, اور اسی طریقے سے آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی, جھٹلایا, حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, برباد ہوئے ان کی محنت, برباد ہوئی ان کی ساری محنتیں. حل یجزون الا ما کانوا یعملون, حل یجزون, یہ بدلہ نہیں پائیں گے, یعنی وہی بدلہ پائیں گے, الا ما کانوا یعملون, جو انہوں نے کیا, یہاں جو کیا اسی کا بدلہ وہاں ملے گا. واتخذ موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلن جسدن, واتخذ قوم موسیٰ, بنایا قوم موسیٰ نے, من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد, من حلیہم, ان سے وراز سے جو فرعونیوں سے لے کر آئے تھے, عجلن, کیا بنایا؟ بچڑا بنایا. جسدن, ایک جسم تھا بچڑے کا, لہو خوارن, اور گائی کی آوازیں جو ہے نکل رہی تھی. یعنی جب فرعون ہلاک ہوا اور اس کے قوم ہلاک ہو گئی, وہ سارے کے سارے علاقے بنی اسرائیل کے قبضے میں آئے, تو وہاں تو گھروں کے اندر سونا چاندی سب کچھ پڑا تھا, زیورات تھے, وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے, اور ہر آدمی کے پاس جو ہے نا وہ چاندی سونے کی گٹلی موجود تھی. موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے, تو یہاں جو سامری تھا قوم کے اندر, انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو سونا چاندی ہے آپ اس کو نکالے, اور میں آپ کے لیے ایک عجیب چیز بناتا ہوں. اور اس طریقے سے انہوں نے ایک مجسمہ بنایا گائے کے بچڑے کا, اور اس کے اندر سوراخیں دے دی, تو جب وہ ہوا کے طرف اس کو جو ہے نا رکھتے تھے, ہوا سوراخوں سے داخل ہوتی تھی, تو گائے کی آواز کی طرح جو ہے نا ملتی جلتی آواز نکلتی تھی, اور لوگ جو ہے نا اسی آواز کو سن کر فوراً جو ہے نا وہ متاثر ہو گئے, اور سجدوں میں گر گئے, عبادت شروع کر دی. حالانکہ حماقت کا یہ علامت ہے کہ آواز تو اس سے نکل رہی ہے ہوا کے جانے کی وجہ سے, لیکن وہ بے جان مجسمہ ہے, آپ اس سے بات تو کر لے, کہ آپ سے بات کر سکتا یا نہیں کر سکتا, آپ کی جو بات کا جو ہے نا جواب دے سکتا یا نہیں دے سکتا, تو نہ وہ بات کر سکتا ہے, نہ جواب دے سکتا ہے, نہ وہ دیکھ سکتا ہے, نہ وہ سن سکتا ہے, صرف ہوا اندر جا رہی ہے, اور ہوا کے جانے کی وجہ سے ایک آواز نکل رہی ہے, تو آپ متاثر ہو گئے اور سجدوں میں گر گئے. تو اسی کا ذکر ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ, پکڑ لیا قوم موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد, من حُلِيِّهِمْ عِجْلًا, بنا لیا یہاں, وَاتَّخَذَ کس کے معنی, بنانے کے معنی میں, بنانے کے معنی میں جو ہے نا لیں گے, یعنی بنایا موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے, من بَعْدِهِ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد, من حُلِيِّهِمْ عِجْلًا, وہ جو زیورات فرعونی سے لیے تھے اس سے کیا بنایا, بچڑا بنایا. جسدن, اور یعنی بچڑے کا جسد بنایا. لہو خوارن, اور اس کی آواز جو ہے نا وہ گائی جیسی آواز تھی. الم یرو انہم لا یکلمہم ولا یہدیہم, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ بچڑا نہ ان سے بات کر سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے, کم از کم اتنا تو چیک کرنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد عبادت کرنی چاہیے تھی، پھر بھی وہ عبادت کا قابل تو نہیں تھا، لیکن کم از کم اتنا تو چیک کرے. ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ جو ہے نا وہ ان کو راستہ بتانے کے قابل تھا، یہ طاقت بھی اس میں نہیں تھی. اتخذوه وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو الہ بنا لیا اور یہ ظلم کرنے والے تھے. ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ظلوا، ولما سقط یعنی جب ندامت واقع ہو گئی ان کے ہاتھوں میں، کیا مطلب؟ جب وہ پچھتائے. ورأوا انہم قد ظلوا، اور جب وہ سمجھے کہ ہم تو گمراہ ہو گئے اور ہم راہ بھٹک گئے. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، تو اب کہنے لگے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس خطا کو معاف نہیں کیا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبانا آصفا، موسیٰ علیہ السلام جب قوم کی طرف واپس لوٹ کر آئے اور قوم کے اس جرم کا ان کو پتہ چلا، تو غضبانا، وہ غضبناک ہو گئے، آصفا اور غمناک ہو گئے. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت بری نیابت کی تم نے میرے بعد، میں نے آپ کو نائب بنایا تھا اور پیچھے جو ہے نا آپ نے بچڑی کی عبادت شروع کر دی، تو یہ بہت بری نیابت تھی میرے بعد جو تم لوگوں نے کی. آجل تم امر ربکم، کیوں جلتی کہ تم نے اپنے رب کے حکم سے. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ قوم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ توہین کی، اتنی نعمتوں کے بعد کہ اللہ پاک نے ہمیں نوازا، فرعون سے نجات دی اور ان کا علاقہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، ان کے محلات، بازاری، مارکیٹیں سب ہمارے پاس آ گئی. ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا یہ حال ہے، ادھر قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں بچڑی کی عبادت شروع کی، اس سے بہت زیادہ غصے میں تھے. تو زیادہ غصے کی وجہ سے وہ جو الواح لے کر آئے تھے، وہ جو تختے لے کر آئے تھے، وہ ہاتھ سے گر گئے، پھینکا نہیں، ہاتھ سے گر گئے. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور سیدھا گئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس اور اس طریقے سے ان کو سر کے بالوں سے پکڑا اور اپنے طرف گھسیٹا. قطعاً موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سر کے بالوں سے جو پکڑا تھا اور گھسیٹا تھا، ارادہ توہین کا نہیں تھا، نبی کی توہین نہیں کرتا، بلکہ یعنی اس جرم عظیم کے اوپر کہ قوم نے جرم عظیم کیا. اب ظاہر ہے قوم کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن بھائی کو اپنا نائب بنایا تھا، تو اس وجہ سے ان کو تنبیہ کی. قال ابن امی ان القوم استضعفونی، تو انہوں نے کہا کہ ابن امہ ان القوم استضعفونی، اے میری ماں کے بیٹے، ماں کو بیچ میں لے کر آئے، اس لیے کہ ماں کا تذکرہ جب بیچ میں آتا ہے تو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے ہارون علیہ السلام جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیتے ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں، ہارون علیہ السلام بڑے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، آپ چلے گئے تور، پیچھے قوم نے مجھے کمزور سمجھا. وکادو یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کرتے، اس طرح انہوں نے شیطان نے ان کو بہکایا تھا. فلا تشمد بی الاعداء، لہذا مجھ پر جو ہے نا دشمنوں کو خوش نہ کرے، یعنی مجھے سزا دے کے دشمنوں کو خوش نہ کرے، یا یہ جو آپ کا برتاؤ ہے میرے ساتھ، اس سے ہمارے دشمن کیا ہو جائیں گے؟ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ رکھے. قوم نے ظلم کیا، میں نے تو ظلم نہیں کیا، میں تو منع کرتا رہا، لیکن میں کمزور تھا اور وہ میرے بات جو ہے نا وہ مانتے نہیں تھے، قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے. قال رب اغفر لی ولی اخی، موسیٰ علیہ السلام اب استغفار جو ہے نا اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. قال ربی, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب, اغفر لی ولی اخی, مجھے معاف کیجئے, میرے بھائی کو معاف کیجئے, وادخلنا فی رحمتک, ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کیجئے, وانت ارحم الراحمین, آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. ان الذین اتخذوا, تحقیق وہ لوگ, اتخذوا العجلہ, جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا, سینالہم غضب من ربہم, پہنچے گا ان کو اللہ تبارک و تعالی کا غضب, وذلت فی الحیات الدنیا, اور ذلت آئے گی ان کے اوپر دنیا کی زندگانی میں, وکذالک نجزی المفترین, اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں افترا کرنے والوں کو. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها, اب یہ بشارت ہے تائبین کے لیے, قوم میں سے جو جو لوگ اس جرم کے اندر مبتلا ہو گئے تھے لیکن بعد میں ان کو ندامت اور پچھتاوا ہوا, تو ان کے لیے بشارت ہے. ان الذین اتخذوا العجل, کہاں چلے گئے, والذین عملوا الصالحات, اور جن لوگوں نے جو جنہوں نے عمل صالح کیا, ثم تابوا من بعدها, اس گناہ کے بعد انہوں نے کیا کر لیا, انہوں نے توبہ کی, وآمنوا, اور دوبارہ ایمان لے کر آئے, ان ربک من بعدها لغفور الرحیم, توبے کے بعد تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے, ان کے خطاؤں کو تیرے رب نے معاف کر دیا. ولما سکت عن موسیٰ الغضب, جب تم گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ, اس لیے کہ غصہ جو ہے نا وہ ہمیشہ نہیں رہتا, وہ تو زیادہ سے زیادہ جو فطری غصہ ہوتا ہے وہ 3 دن رہتا ہے, اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی کسی سے ناراض ہو جائے تو 3 دن تک اگر قطع کلامی کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہے, لیکن 3 دن کے بعد اگر قطع کلامی کرے گا تو پھر گناہگار ہے, اس لیے کہ فطری غصہ 3 دن تک رہتا ہے, آگے نہیں رہتا. اب آگے جو یہ بات نہیں کرتا یہ شیطان کا بہکاوا ہے, یہ فطری غصہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, شیطان کا بہکاوا ہے, اس لیے جو ہے نا یہ معاف نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ جب ٹھنڈا ہو گیا, اب بھائی جو ہے نا ان سے کیا کہتا ہے, ہاں, ولما سکت عن موسیٰ الغضب, جب تم گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ, یعنی غصہ ٹھنڈا ہو گیا, اخذ الالواح, تو موسیٰ علیہ السلام نے تختوں کو اٹھایا, وفی نسختہا, اور وہ جو تختوں کے اوپر جو عبارت تھی اس کا جو مضمون تھا, اس مضمون میں کیا تھا, ہدن, علم تھا, ورحمتن, عمل تھا, للذین هم لربهم يرهبون, ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں, یا اپنے رب سے ڈرنے والے تھے. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا, اور موسیٰ علیہ السلام نے چنا اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو, لمیقاتہا, یعنی لمیقاتنا, ہماری میقات کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے میقات کے لیے جب جا رہے تھے تو قوم کے 70 سرداروں کو چنا کہ آپ جو ہے نا وہ میرے ساتھ جائیں گے. فلما اخذتهم الرجفۃ قال ربی لو شئت, اب یہ 70 آدمی سردار بڑے بڑے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے, اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا, انہوں نے بھی کلام کو سنا, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا ایمان نہیں لائیں گے, ہم تو ایمان تب لائیں گے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو مطالبہ چونکہ مناسب نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر زلزلے کو ڈالا, اور اس کی وجہ سے یہ لوگ مر گئے سارے کے سارے. اب اسی کا تذکرہ ہے. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا, چنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو, لمیقات, نے ہماری جو ہے نا میقات کے وقت کے لیے. فلما اخذتهم الرجفۃ, یہ گستاخی کی سزا ہے, جب پکڑا ان کو زلزلے نے, قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا, یا اللہ اگر آپ ان کو ہلاک کرتے اس سے پہلے اور مجھے بھی ساتھ ہلاک کرتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. اتہلکنا بما فعل السفہا, چند سفہا نے نامناسب بات کہی تھی اور گستاخی کی تھی, تو کیا آپ ان کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کریں گے؟ بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتک، یہ ہلاکت نہیں ہے مگر امتحان ہے، تزل بها من تشاء وتهدي من تشاء، اسی کے ساتھ آپ جسے چاہے ہدایت عطا کریں گے اور جسے چاہے تو گمراہ کریں گے. انت ولینا، یا اللہ تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا ہماری خطا کو معاف فرما، ورحمنا ہمارے اوپر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور آپ بہترین جو ہے نا گناہوں کو خطاؤں کو بخشنے والے ہیں. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، یا اللہ اس دنیا کے اندر ہمارے لیے حسنہ لکھ دے، وفی الآخرت اور آخرت کے اندر، انا ہدنا الیکا، یا اللہ ہم تو کیا کرتے ہیں، رجوع بے توبہ کرتے ہیں تیرے طرف، ہماری خطا کو معاف فرما. قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ نے فرمایا کہ یار درخواست قبول ہو گئی اور میرا جو عذاب ہے یہ تو اس کو ملے گا جس کو میں چاہوں گا. ورحمتی وسعت کل شئین، عمومی رحمت میری جو ہے نا وہ عام ہے، وہ ہر کسی کو ملے گی. فسأكتبها للذین، باقی یہ ہے کہ جو خصوصی رحمت ہے وہ میں لکھوں گا کس کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یتقونا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ویوتون الزکاۃ زکات دینے والے ہیں، خصوصی رحمت ان کو ملے گی. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. آیات کے اوپر ایمان رکھنے والے کون سے لوگ ہیں؟ الذین یتبعون الرسول، جو رسول کا اتباع کرتے ہیں. النبی الامیہ، وہ رسول کے جو نبی امی ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. الذی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ، یعنی جس کی نبوت کو یہ پاتے ہیں اور ان کے ہاں مکتوب ہے تورات کے اندر، تورات کے اندر یہ لکھا ہے کہ آخری نبی آئے گا، وہ کیا ہوگا؟ امی ہوگا. اور جب وہ نبی آ جائے تو ان کی یہ صفات اور علامات ہے، تو اس سے آپ ان کو پہچانیں گے. اور آپ نے اس نبی کے اوپر ایمان لانا ہے، آپ نے اس نبی کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے. تو یہ سارا سبق تورات کے اندر موجود ہے. تورات کے اندر جو ہے تمہیں وہ سبق ملتا رہتا ہے، اور انجیل کے اندر بھی سبق ہے. یا امرهم بالمعروف، اور وہ نبی جو ہے نا وہ کیا کرے گا؟ اب خاتم الانبیاء کے فرائض ہے، بیچ میں خاتم الانبیاء کے کیا فرائض ہے، وہ نبی لوگوں کو حکم دے گا بلائی کا. وینھاہم عن المنکر، برائی سے روکے گا. ویحل لهم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے لیے کیا قرار دے گا؟ حلال قرار دے گا. ویحرم علیہم الخبائث، اور خبائث کو لوگوں کے اوپر حرام قرار دے گا. ویضع عنہم اسرہم، اور اس طریقے سے لوگوں سے بوجھ جو ہے نا وہ ہٹائے گا. والاغلال، توقوں کو جو ہے نا وہ ہٹائے گا. التی کانت علیہم، جو اس سے پہلے لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ پڑی تھی. والذین آمنوا بہ، اب فرائض امت، جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے. وعزروہ، اور اس طریقے سے ان کے کیا کریں گے، حمایت کریں گے. ونصروہ، اور اس نبی کی مدد کریں گے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کریں گے اس نور کی جو ان کے اوپر جو ہے نازل کیا گیا ہے، یا جب اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ اس نور کو کیا کریں گے، بھیجیں گے. قرآن براد ہے، اولئک هم المفلحون، تو یہ کامیاب ہے. قل یا ایہا الناس، اب یہ عمومی خطاب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بارے میں. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم، لوگو میں اللہ تبارک و تعالی کا رسول ہوں تمہارے طرف. جمیعا، سب کے طرف جو ہے نا میں رسول ہوں. یہودی بھی اس میں داخل ہے، نصارہ بھی داخل ہے، مجوس بھی داخل ہے، اور عرب بھی داخل، مشرکین بھی داخل ہے، ساری دنیا کے لوگ جو ہے نا اس میں داخل ہیں. الذی، میں رسول اس ذات کی ہوں. لہو ملک السماوات والارض، زمین جس کے لیے ہے زمین آسمانوں کی بادشاہت. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی ہے. یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی اللہ دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا حصول کامیابی کا بیان ہے. ایمان لاؤ اللہ پر, اللہ کے رسول پر. کون سا رسول؟ النبی الامی, وہ رسول کے جو نبی امی ہے. تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر نبی امی کے الفاظ ہیں. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ, جو ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اور اللہ کے کلام کے, اللہ کے احکامات کے اوپر, اللہ کے کلام کے اوپر. واتبعوہ, اور اس کے اتباع کرو. لعلکم تہتدون, تاکہ آپ ہدایت پانے والے ہو جاؤ. ومن قوم موسیٰ, اور قوم موسیٰ کے اندر بھی, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے امت میں سے, امتن, کچھ لوگ ایسے ہیں. یہدون بالحق, کہ وہ دین حق کے مطابق کیا کرتے ہیں, لوگوں کے رہنمائی کرتے ہیں. وبہ یعدلون, اور اسی طریقے سے دین حق کے مطابق جو ہے نا وہ عدل اور انصاف کے فیصلے کرتے ہیں. مراد اس سے کون ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, جو کہ یہود میں سے تھے اور مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے. وقت تعناہم, اب واپس یہود کا تذکرہ ہے. بیچ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ, قرآن مجید کا تذکرہ ہوا, پھر یہود کا تذکرہ. وقت تعناہم اثنتی عشرت اسباتن, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو ہم نے 12 قبیلوں کے اندر تقسیم کیا تھا, 12 سرداریوں میں ہم نے ان کو تقسیم کیا تھا. ہر قبیلے کے پاس اپنا اپنا سردار تھا. وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه, میدان تی میں یہ لوگ گئے تھے اور میدان تی کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رکھا تھا بطور سزا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا تھا کہ بیت المقدس ہم نے جانا ہے اور وہاں کے لوگوں سے جنگ لڑنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وہ زمین ہمارے لیے لکھ دی ہے, لیکن مقابلہ کرنا ہوگا. تو قوم نے کیا کہا کہ جب تک عمالقہ وہاں پر رہے ہم تو وہاں نہیں جائیں گے, ان سے جنگ کرنا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. آپ جائے, آپ کا رب جائے, دونوں لڑیے, جب علاقہ خالی ہو جائے گا لوگوں سے پھر ہم سنبھالنے کے لیے آ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا کہ 40 سال کے لیے یہ شہر, یہ علاقہ ان پر حرام ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ میدان تی کی طرف ان کے لو جاؤ, اسی میدان کے اندر یہ لوگ 40 سال رہیں گے. تو اس میدان کے طرف جب یہ چلے گئے تو اوپر سروں پر چھت نہیں تھے, چاروں سروں پر چھت نہیں تھی, تو اس لیے دھوپ سے تکلیف ہوتی تھی, پانی کا انتظام بھی نہیں تھا, ہر وقت جو ہے نا وہ پیاس لگی رہتی تھی اور پانی کے لیے کبھی دائیں طرف دوڑتے تھے کبھی بائیں طرف, مسائل تھے وہاں پر. تو پانی مانگا لوگوں نے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کے پاس پیغام بھیجا, حکم بھیجا. اذا استسقاه قومه, جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پانی کا مسئلہ رکھ دیا کہ پانی کی تکلیف ہے, پانی نہیں ہے, تو اللہ تبارک, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, ان اضرب بعصاک الحجر, موسیٰ آپ کے پاس لاٹھی ہے, پتھر کے اوپر اس کو مار دی. فانبجست منه اثنتا عشرۃ عینا, 12 چشمے جاری ہو گئے پتھر سے, اور ہر قبیلے کا الگ چشمہ تھا, کیونکہ بغض, حسد, دشمنی ان میں بہت زیادہ تھی. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو برداشت نہیں کرتا تھا, اس لیے سمندر کے اندر راستے 12 دیے گئے. اور پتھر سے جب اللہ پاک نے چشمے جاری کیے تو کتنے چشمے جاری ہو گئے؟ 12 چشمے جاری ہو گئے. قد علم کل اناس مشربہم, جان لیا ہر قبیلے نے اپنا چشمہ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, ایک مسئلہ حل ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ, سر پہ چت نہیں ہے, دھوپ نکلتی ہے تو گرمی لگتی ہے, بارش ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور چت ان کے سروں کے اوپر بادلوں کو کھینچا اور بادلوں کی چت بن گئی, اور بادل جو ہے نا وہ سورج کے تپش کو, حرارت کو, دھوپ کو روکنے لگے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ, اب تیسرا مسئلہ خوراک کا تھا, کھانے پینے کے لیے کیا کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پریشانی بھی ختم کر دی. من اور سلوا, بٹیر اور شہد, دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تازہ نازل ہوتے تھے صبح شام اور اسی طریقے سے ناشتے میں. اور بنا بنایا کانا جو ہے نا ان کو ملنا شروع ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. قیدی ہو تو ایسے سمجھے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور قید رکھا میدان فی کے اندر, لیکن قیدی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کس شان کے ساتھ نوازتے ہیں, کس شان کے ساتھ, چت کے بطور چت سروں کے اوپر باردلوں کو کھینچا, پتھر سے چشمے جاری کر دیے, اور من اور سلوا بٹیر اور شہد وہ کھانے میں دیا جا رہا ہے. کھلو من طیبات ما رزقناکم, فرمایا کہ جو پاکیزہ رزق اللہ کی طرف سے تمہیں دیا جاتا ہے اسی کو کھاتے رہو. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے کیا کیا, اپنے اوپر ظلم کیا. اس بہترین کھانے کو چھوڑا, دال اور پیاز لہسن کو مانگا. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں رہو اور اس شہر کے پھلوں میں سے اور اس طریقے سے اس شہر کے اندر جو کھانے پینے کا سامان ہے جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاتے رہو. وقولوا حطتن, لیکن ایک وظیفہ دیا کہ یہ وظیفہ بھی ساتھ پڑھتے رہو, اور وہ وظیفہ کیا ہے, حطتن یعنی مسألتنا حطتن, یا اللہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خطا کو معاف فرمائے. وادخلوا الباب سجدتن, اور جب آپ شہر میں داخل ہو دروازے سے تو عاجزی کے ساتھ داخل ہو. نغفر لکم خطیئاتکم, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے. سنزید المحسنین, اور اللہ تبارک و تعالی صرف خطا معاف نہیں کرتا بلکہ بندہ جب نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر ثواب کو بڑھاتے ہیں. فبدل الذین ظلموا منهم قولا, ان میں سے جو ظالم تھے اللہ کا دیا وہ وظیفہ انہوں نے تبدیل کر دیا. غیر الذی قیل لہم, جو وظیفہ دیا گیا تھا وہ چھوڑ دیا اور اس کا غیر جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیا. حطتن کی جگہ پر کیا کہنے لگے, حنطتن, ہمیں گندم چاہیے. فارسلنا علیہم رجزا من السماء, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جرم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا آسمان سے, اور وہ عذاب کیا تھا, طاعون کا عذاب تھا. پہلی مرتبہ طاعون کی بیماری, وبائی بیماری جو ہے نا وہ آسمانوں سے نازل ہوئی تھی, تو وہ بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوئی تھی. اور یہ وبائی بیماری جو بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوئی تھی کس وجہ سے, ان کے جرم کی وجہ سے, اللہ کے حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے. پھر اللہ پاک نے اس بیماری کو تو اٹھا لیا لیکن اس کے جراثیم کو نہیں اٹھایا, اس کے جراثیم کو زمین پر چھوڑ دیا. وبائی بیماری کی جراثیم کو زمین پر چھوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالی جب جس قوم کے بڑی تعداد میں ہلاکت کے ارادہ کرتے ہیں تو اس جراثیم کو دوبارہ اس علاقے میں زندہ کر دیتے ہیں, اور وہ جراثیم وہ ہمیشہ ایک شکل میں زندہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ کبھی کس شکل میں, کبھی کس شکل میں, کبھی کس شکل میں, اور وہ بیماری وبائی بیماری جو ہے نا وہ بنتی ہے اور وہ پھر علاقے کے اندر پھیل جاتی ہے, بہت بڑی مقدار کے اندر وہاں اموات ہو جاتی ہے. یہ ایسا کب ہوتا ہے کہ جب علاقے کے لوگ سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں, تو وہ جراثیم زمین کے اوپر پڑے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس کو زندہ کرتے ہیں, مختلف شکلوں میں زندہ کرتے ہیں, جب ارادہ کرتے ہیں ایک علاقے میں بڑے مقدار میں اموات واقع کرنے کا. اچھا, تو اب ظاہر ہے وبائی بیماری یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے عذاب سے نجات کب ملتا ہے, جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, مسجدوں کی طرف آتا ہے, اور قوم جب توبہ کرتی ہے اور استغفار پڑھتی ہے. تو یہاں جب عذاب آیا تو سب سے پہلے پابندی کس کے اوپر لگا دی, مسجد کے اوپر, نماز کے اوپر. 10 آدمی آئیں گے اور جو آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے, وہ بالکل جیسے دشمن ایک دوسرے کے سے دور مورچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کی طاق میں, اس طریقے سے فاصلے بیچ میں فاصلے ہوں گے اور فاصلوں فاصلوں سے کڑے ہوں گے. صفوں کی خوبصورتی ختم ہو گئی, اور اس طریقے سے مسجدیں رمضان کے مہینے میں غیر آباد ہو گئی. تو ایسے بے عقلی کے فیصلے جب اسلامی ریاست کے اندر ہوں گے تو اللہ کی ناراضگی میں اضافہ ہوگا یا کمی آئے گی؟ عذاب کی شکلیں بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی. یہ غلط فیصلے اس ملک کے اندر ہوتے رہتے ہیں فوقتاً فوقتاً. اچھا, وَزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ. یہ تو ہوا تھا نا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر. اب یہاں ایک اور بستی کا واقعہ ہے, اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس بستی کا نام ایلہ تھا, اور یہ قوم, یہ امت داؤد علیہ السلام کی امت تھی, اور یہ بحر قلزم کے کنارے یہ بستی آباد تھی, اور شکار ان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا امتحان لینا تھا. حکم آیا اللہ کا کہ ہفتے کے دن آپ نے شکار نہیں کرنا, اور ادھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ملا مچھلیوں کو کہ ساری مچھلیوں نے ہفتے کے دن سطح سمندر پہ آنا ہے, ساحل کے قریب آنا ہے. تو ہفتے کی ساری مچھیاں اوپر آ جاتی تھی اور ساحل پہ آ جاتی تھی, اور یہاں ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے. اور پھر ہفتے کے دن کے علاوہ پھر مچھلی جو ہے نا وہ نہیں ملتی تھی. تو انہوں نے کیا کر لیا, اللہ کے یعنی صبر سے کام نہیں لیا, اور ہیرے بہانے کیے, بڑے بڑے حوض بنائے اور دریا سے نہر لے کر آئے حوضوں کے اندر, اور مچھلیاں جو ہے نا اس میں پانی آتا تھا, مچھلیاں بھی ساتھ آتی تھی, اور پھر اس کو بند کر دیا, دروازے کو بند کرتے تھے. مچھلیاں تالاب میں کے اندر پڑی ہے, اور پھر اتوار کے دن اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو ہم نے اتوار کے دن پکڑا ہے, ہفتے کے دن نہیں پکڑا ہے. تو شکار تو اسی کا نام ہے, وہ جو ہیلا تدبیر ہے اسی کو شکار کہتے. تو ہیلا تدبیر آپ نے کس دن کی؟ ہفتے کے دن کی. پانی کولا ہفتے کے دن, اور پھر پانی بند کر دیا ہفتے کے دن, تو شکار تو ہو گیا. لیکن اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے تھے, اتوار کے دن اٹھا رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو بانی نہیں چلتے, یہاں تو آپ بہانہ کر سکتے ہیں لیکن وہاں تو بانہ نہیں چلتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پکڑ لیا, اور کس طریقے سے پکڑا کہ شکلیں مسخ ہو گئی, بندر بن گئے, خنزیر بن گئے. یا تو یہ ہے کہ مکمل بندر اور خنزیر بن گئے, اور یا یہ ہے کہ صرف چہرہ جو ہے نا وہ خنزیر اور بندر کا ہو گیا, یا مزاج اور طبیعت جو ہے نا وہ بندروں کی اور خنزیروں کی ہو گئی. تو ظاہر ہے جانوروں کا مزاج اگر انسانوں کے اوپر آ جائے تو انسان سے عجیب چیز بنتا ہے. اب سفید ریش آدمی ہے, اور وہ جو بچہ ہوتا ہے 6-7 سال کا بچہ ہوتا ہے, اگر اس کا مزاج اللہ اس پر چڑھا دے سفید ریش کے اوپر, اور وہ بھی وہی بچوں کی طرح شرارتیں کرنے لگ جائے تو کتنا عجیب لگے گا. سب لوگ مذاق کریں گے کہ پاگل ہو گیا, بابا پاگل ہو گیا. وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. ذرا ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے آباد تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ, جب وہ نکل رہے تھے حد سے ہفتے کے دن. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ, جب آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن. شُرَّعًا ظَاهِرَةً, یعنی بالکل ظاہر سطح کے اوپر. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ, اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ مچھلیاں نہیں آتی تھی. کَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, سبب آزمائش. اسی طریقے سے ہم ان کا امتحان لیتے رہیں گے بسبب ان کے فسق کی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, اب یہاں تین جماعتیں تھیں, ایک جماعت شکار کھیلتی تھی, ایک جماعت ان کو منع کرتی تھی, اور ایک جماعت جو ہے نا وہ الگ تلگ بیٹھ گئی, تعلقات بھی ختم نہیں کرتی تھی اور منع بھی نہیں کرتی تھی. بلکہ منع کرنے والوں کو وہ باتیں سناتی تھی. کیوں منع کرتے ہو؟ کر دے دو ان کو، ان کے تو بس تباہی ان کا مقدر ہے. مرنا کرنے والے کہتے کہ نہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کے سامنے برائی ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ٹوٹ رہا تھا، آپ نے کیوں منع نہیں کیا؟ تاکہ ہمارے پاس حضر تو ہو قیامت کے دن، یا اللہ ہم تو منع کر رہے تھے لیکن وہ ہماری بات نہیں مان رہے تھے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اور جب کہا ایک جماعت نے منع کرنے والوں کو، اور یہ وہ جماعت جو شکار نہیں کھیلتی تھی لیکن خاموش بیٹھی رہتی تھی، منع بھی نہیں کرتی تھی، تو منع کرنے والوں سے انہوں نے کیا کہا؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، آپ کیوں نصیحت کرتے ہو ایک ایسی قوم کو؟ اللہ مہلکہم، جن کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ تبارک و تعالی ان کو سخت عذاب دینے والے ہیں. قالوا معذرة الى ربکم، رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے ہم منع کرتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن ہم یہ کہہ سکے کہ اللہ ہمارے سامنے برائی ہو رہی تھی، آپ کو حکم ٹوٹ رہا تھا، ہم نے تو پوری کوشش کی تھی منع کرنے کی، ہمارا کام تھا ان کو بتانا، ہم بتاتے رہے، تبلیغ کرنا تبلیغ کرتے رہے، برائی سے زبان سے روکنا ہم روک رہے تھے لیکن وہ ہماری بات نہیں مان رہے تھے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید ہماری بات کا ان کے اوپر اثر ہو جائے اور یہ برائی سے باز آ جائے، اس لیے ہم منع کرتے ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، لیکن جب ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. نسو بمانا ترکو، جب انہوں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. ما ذکرو بھی، اس نصیحت کو جو نصیحت ان سے کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے، اللہ کے امتحان ہے، ہفتے کے دن آپ شکار نہ کریں، یہ نصیحت تھی، اور اس یہ نصیحت ہر وقت ان سے جو ہے نا بیان کی جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے کیا کر دیا؟ اس نصیحت کو چھوڑ دیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے، گناہ سے، جرم سے روکنے والے تھے، ان کو تو ہم نے کیا دے دی؟ نجات دے دی. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، اور جو ظالم تھے ہم نے ان کو پکڑا شدید عذاب کے ساتھ، بما کانوا یفسقون، بسبق ان کے گناہ کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور شدید عذاب آیا، اور صرف ان کے اوپر نہیں آیا جو مجرم تھے، بلکہ جو خاموش بیٹھے تھے ان کے اوپر بھی آیا. تو ایک جماعت بچ گئی اور دو جماعتیں جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بن گئے، اور یہ رات کو اپنے گھروں میں گئے تھے اور دروازے بند کیے، اور صبح جب اٹھے تو سارے دروازے بند ہیں، اس لیے کہ اندر لوگ سارے کے سارے وہ خنزیر اور بندر بن گئے تھے. تو خنزیر اور بندر تو پھر دروازہ نہیں کھول سکتا، دروازے بنے. تو جو منع کرنے والے تھے وہ صبح اٹھے، قوم سم سب گھروں کے اندر ہے، حیران تھے کہ کیا ہوا، جب انہوں نے دیکھا تو اندر خنزیر گھوم رہے، بندر گھوم رہے، اور وہ ان کو دیکھ کر جو ہے نا وہ رو رہے تھے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اب حالت یہ ہو گئی، کیونکہ دماغ تو ان کا صحیح تھا، بندر بن گئے تھے، احساس ہو رہا تھا ان کو. فلما آتوا عن عما نهوا عنه، جب وہ بڑھ گئے عما نهوا عنه، اس حکم سے جس سے ان کو منع کیا تھا، منع کیا گیا تھا، یعنی جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اور یہ اسی میں واقع ہو گئے. قلنا لهم كونوا قردا خاسئين، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ عذاب کی تفصیل ہے، ہم نے ان سے کہا کہ بندر بنو ذلیل، بندر بنو ذلیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکلوں کو مسخ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا تو ایک حکم ملتا ہے اور ساری دنیا کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، انسان ہے تو کچھ اور بن جائیں گے، اور بنا کر جو ہے نا اس نے دیا بھی، کوئی مشکل کام نہیں اس کے لیے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب اعلان کیا تیرے رب نے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ میں بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کروں گا، الى یوم القیامت، قیامت تک مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ جو وقتاً فوقتاً ان کو ناکارا عذاب چکھاتے رہیں گے اور دیتے رہیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جب یہ لوگ بہتری کی طرف آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور وہ ان کو جو ہے نا ناکارا عذاب چکھا دیتے ہیں. پھر یہ قوم جب بہتری کی طرف آتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے اوپر جو ہے نا ایک قوم کو ڈال دیتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ ان کو ناکارا جو ہے نا عذاب وہ قوم دیتی رہتی اور چکاتی رہتی. یعنی اب تک جو ہے نا کتنے مرتبہ انہوں نے مار کھائی اور بخت نصر نے تو ان کو ختم کر دیا تھا. یہاں تک کہ ایک یا دو آدمی بچ گئے تھے. اور اس طریقے سے ہٹلر نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا. اور یہاں مدینہ کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پیٹے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے پیٹے، اور یہاں سے ان کو بگایا خیبر، اور پھر خیبر سے بھی کیا کر دیا، بگا دیا. اور اب بھی جو ہے نا یہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذلت کے سامانوں کو پیدا کرتے رہتے ہیں. ان ربک لسریع العقاب، تیرا رب بہت جلد جو ہے نا وہ سزا دینے والے ہیں. وانہ لغفور رحیم، اور وہ بخشنے والے بھی ہیں، بخشنے والے مہربان بھی ہیں. وقطعناہم فی الارض امما منہم، اور ہم نے ان کو کیا کر دیا، روئی زمین پر ہم نے ان کو مختلف قطعوں کے اندر، جماعتوں کے اندر تقسیم کر لیا. امما منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، کچھ لوگ ان کے اندر نیک بھی ہے اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ نیک نہیں ہے. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے ان کا امتحان لیا خوشحالیوں کے ساتھ اور بدحالیوں کے ساتھ. لعلہم یرجعون، شاید یہ واپس لوٹ کر آ جائے. فخلف من بعدہم خلف وورثوا الکتاب، تو جو لوگ تھے وہ تو ختم ہو گئے اور بعد میں ان کے جو جانشین بنے وہ تو بہت برے لوگ تھے. ورثوا الکتاب، وہ کتاب کے مالک بنے. یاخذون عرض ھذا الادنى، اور وہ کتاب کے بدلے میں لیتے تھے. کیا لیتے تھے؟ یعنی یہ جو ادنا مال ہے دنیا، یہ مال لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کیا کرتے تھے، کتاب کو چھپاتے تھے، کتاب کے حکم کو چھپاتے تھے. ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ کو معاف کریں گے. ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کے حکم کو چھپایا پیسہ لے کے، تو یہ گناہ ہے، خطا ہے، لیکن ہم تو کیا ہے، ابناء اللہ ہے و احبا اہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، انبیاء کے اولاد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے، ہمیں جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے، ہمارے خطاؤں کو معاف کریں گے. وَإِيَاتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، پھر اگر اس طریقے سے جو ہے نا ان کے پاس مال لینے کا موقع آتا اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھپانا ہوتا تو پھر یہ اللہ کے حکم کو چھپاتے اور پھر جو ہے یہ کیا کرتے، مال لیتے تھے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کے اندر عہد نہیں لیا گیا؟ اللہ یقولون علی اللہ الا الحق، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہیں گے مگر سچی بات. تو جو کتاب ان کے پاس ہے اس کتاب کے اندر ان سے یہ عہد لیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کتاب پر عمل نہیں کرتے ہیں. ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو، اس حکم کو کتاب کے اندر پڑھا ہے، کیونکہ اس کتاب کو یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور یہ حکم بار بار ان کے سامنے سے جو ہے نا آ جاتا ہے، گزر جاتا ہے. والدار الآخرت خیر للذین یتقون، اور آخرت کی کامیابی ان کے لیے ہے، دار آخرت بہتر ان کے لیے ہے جو ڈرنے والے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو. والذین یمسکون بالکتاب، لیکن جو مضبوطی کے ساتھ کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں. واقاموا الصلاۃ، نمازیں ادا کرتے ہیں. انا لا نضيع اجر المصلحین، تو ہم نیک لوگوں کے اچھے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، ان کو اجر ملے گا اپنے اعمال کا. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانهم ظلۃ وظنوا انه واقع بهم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات آئے، ملے ان کو اللہ کے احکامات، تو کچھ نے تو آ کر صحیح سے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات دیے، اور کچھ نے کیا کہا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ احکامات ہے، مرضی آپ کے ہے، آپ نے عمل کیا تو اچھی بات، نہیں کیا تو کوئی موقع نہیں. اب مضبوط عاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لینا تھا ان کے کمزوریوں کی وجہ سے، تو مضبوط عاد لینے کے لیے اللہ پاک نے کیا کر دیا، پہاڑ کو اٹھایا، پہاڑ کو اٹھایا اور لا کر ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا بالکل قریب، اور قریب تک کہ وہ ان کے اوپر گر جاتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عہد یعنی جو پیغام آپ کو دیے جا رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو، جو احکامات آپ کو دیے جا رہے ہیں ان احکامات کو مضبوطی کے ساتھ کیا کر لیں، پکڑے، عہد کر لو کہ ہم نے ان احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، اور یہ احکامات ہم نے اپنی قوم کو پہنچانے بھی ہیں، بیان بھی کرنے ہیں، اور خود بھی عمل کرنا ہے، قوم کو بھی اس احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے لانا ہے. اللہ نے عہد لے لیا. خذوا ما آتيناكم بقوة وإذ نتقنا الجبل فوقهم، جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر، کأنه ظلة تو گویا کہ وہ سائبان ہے، وظنوا انه واقع بهم اور انہوں نے گمان کیا کہ پہاڑ جو ہے نا وہ قریب ہے کہ ہم پر کیا ہو جائے، گر جائے، یعنی ہم پر گرنے والا ہے. خذوا ما آتيناكم بقوة، ہم نے کیا کہا کہ جو احکامات تمہیں دیے گئے ہیں، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے، اس کے اندر یہ سارے کے سارے احکامات ہیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو احکامات اس کتاب کے اندر ہیں ان کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچتے رہو. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اب یہاں پر وہ جو میثاق عام ہے، میثاق خاص کے بعد بنی اسرائیل سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، یہ میثاق خاص ہے. میثاق خاص کے تذکرے کے بعد اب یہاں میثاق عام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو تمام کے تمام بنی آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا. آدم علیہ السلام کے پشت پر جو ہے نا ہاتھ پیرا، اور آدم علیہ السلام کے اولادوں کے اولادوں کے اولادوں کے اولادیں قیامت تک جو پیدا ہوگی، یہ سب کے سب باہر آ گئے، اور چونٹیوں کی طرح ان کو شکلیں دی گئی، جسم دیے گئے. سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا. عہد کیا لیا؟ الست بربکم، میں تمہارا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. یہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، سمجھے نا. یہ عہد اب لوگوں کو یاد نہیں ہے، لیکن عہد کے آثار موجود ہیں جو عہد کے اوپر دلالت کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہو، قرآن مجید سیکھ رہے ہو، اور اس طریقے سے آپ نے طویل سفر کیا، علم حاصل کر لیا، تو آپ کا آنا، استاذ کے سامنے بیٹھنا، سبق لینا، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے آپ نے بول چال جو ہے نا وہ سیکھا تھا، تب تو آپ قابل ہو گئے کہ آپ استاذ سے سبق پڑھ سکے، اس سے پہلے آپ نے بول چال سیکھا تھا، سمجھے نا. لیکن یہ ہے کہ وہ جو بول چال آپ نے سیکھا تھا وہ یاد نہیں ہے کہ کب سیکھا تھا، کس سے سیکھا تھا، وہ آپ کو یاد ہے؟ یاد نہیں، لیکن اس کا اثر موجود ہے. اثر یہ موجود ہے کہ جب آپ آئے مدرسے میں پڑھنے کے لیے تو آپ باتیں کر رہے تھے، یہ اثر ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ازل میں ہم سے عہد لیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عہد تو ہمیں یاد نہیں ہے تو کیوں لیا اللہ نے؟ ٹھیک ہے، اگر عہد یاد نہیں ہے اس کا اثر تو موجود ہے، اور اثر یہ موجود ہے کہ ساری دنیا میں جو ہے نا آپ گھومو پھرو، چاند ڈالو دنیا کو، اور اسی طریقے سے جتنے مشرک ہیں جتنے مشرک ہیں جن کے پاس بت ہے وہ ان کا الہ ہے اسی کی وہ پوجا کرتے ہیں, ان سے بھی پوچھو تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہمارا خالق ہے, اللہ ہمارا مالک ہے, زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے, موت حیات اللہ دیتا ہے, وہ اقرار کرے گا. حالانکہ یہ سبق اس کو کسی نے نہیں دیا, کسی نے نہیں پڑھایا, لیکن یہ سبق ان کے پاس ہے. تو یہ اس عہد کا اثر ہے جو اللہ پاک نے ہم سے لیا تھا, اس کا اثر ہے کہ ساری دنیا میں جاؤ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو ہے تھوڑے سے وہ اپنے بیانیے کو بدلتے تھے, کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا جس کو کمیونسٹ کیا, لیکن اب وہ بھی واپس آ گئے کہ ہمارا بیانیہ بالکل غلط تھا, ہمارا نظریہ غلط تھا, ہے اللہ تبارک و تعالی. تو ساری دنیا جو اللہ تبارک و تعالی کو مانتی ہے, یعنی دنیا ایک کفر اور مشرکین بت پرست آتش پرست یہ سب کے سب جو ہے اللہ تبارک و تعالی کو مانتے ہیں, یہ اس عہد کا اثر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عالم عدل میں لیا تھا. تو یہاں اب اس کا تذکرہ ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ, اور یاد کرو جب تیرے رب نے لیا بنی آدم سے عہد لیا, من ظُهُورِهِمْ ہاں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, بنی آدم کے پشت سے ان کے اولادوں کو نکالا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے عہد لیا اور ان کو ان سے جو ہے نا اقرار کروایا علی انفسہم اپنے نفسوں کے اوپر اپنے جانوں کے اوپر, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, شہدنا, یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں, ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. یعنی یہ حکمت میثاق, اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد کیوں لیا تھا؟ ان تقولوا, یعنی لئلا تقولوا یوم القیامت, تاکہ قیامت کے دن کوئی بھی انسان یا جو ہے نا جن یہ نہ کہے انا کنا عن ھذا غافلین, کہ اللہ ہم تو اس پیغام سے بے خبر تھے, یہ پیغام تو ہمارے پاس کوئی لے کر نہیں آیا تھا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریتن, اور دوسرا جو ہے نا دوسری حکمت میثاق کا یہ ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہمارے آبا و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا, وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ, ہم تو ان کے بعد ان کے اولادیں ہیں. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ, تو آپ ہمیں ہلاک کریں گے اس گناہ کی وجہ سے جو ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور اسی طریقے سے پھیر پھیر کر ہم تمہارے سامنے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا یہ واپس پھیر کر جو ہے نا آ جائے حق کی طرف. وَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. یہاں بلعم بن باورا کا واقعہ کا تذکرہ ہے. ایک آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی آیات کا علم دیا تھا, علم تھا ان کے پاس, لیکن علم کے اوپر عمل نہیں تھا, اور ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا ہو گئے اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت غلط راہوں پر چل پڑا اور پھر میلان پیدا ہو گیا زمین کی طرف. زمین سے مراد یہاں کیا ہے؟ دنیا ہے, دنیا کے اندر میلان پیدا ہو گیا, کیونکہ دنیا کے اندر ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ زمین ہے, میلان پیدا ہو گیا اور پھر اس چکر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ یہاں فرماتے ہیں, وَتْلُ عَلَيْهِمْ, پڑھ کر سنائیے ان کے سامنے, نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اس آدمی کا واقعہ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا, آسمانی کتاب کا علم دیا تھا. فَانْسَلَخَا, نکل گیا وہ, مِنْهَا, اس کتاب سے, یعنی کتاب پر عمل نہیں کیا, جب نہیں کیا تو نکلا صراط مستقیم سے بٹکے ہوئے راستوں کی طرف. فأتبعه الشیطان, پھر شیطان اس کے پیچھے لگا رہا. فکان من الغاوین, اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. پہلے عورت کے چکر میں, اور عورت کے چکر کے بعد پھر دنیا کی طرف. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلند مرتبہ عطا کرتے کتاب کے علم کی وجہ سے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن وہ مائل ہوا کس کی طرف؟ دنیا کی طرف. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑا. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ گمراہی کے راہوں پہ نکلا صراط مستقیم سے اور محروم ہو گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اب اللہ تبارک و تعالی مثال بیان کرتے ہیں اس عالم کے لیے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا, اور اس کی وجہ سے پھر وہ فتنہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ سب سے خطرناک فتنہ وہ عالم ہوتا ہے جو اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا, بگڑ جاتا ہے. کیونکہ عالم کے پاس اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت ہے, اور جب وہ بگڑ جاتا ہے فتنہ بن جاتا ہے تو پھر وہ فتنے کو اس طرح دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دنیا اس کو قبول کرتی ہے, انکار نہیں کرتی. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مثال بیان کرتے ہیں, یعنی مشرک جو اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہے اس کے لیے اللہ پاک نے اتنی قبی مثال بیان نہیں کی. اس کے لیے تو عنکبوت سے مثالیں بیان کی ہیں. کس سے مثالیں بیان کی ہیں؟ عنکبوت کے ساتھ, ضعفت طالب والمطلوب کے ساتھ. لیکن بگڑے عالم کے لیے جو مثال اللہ نے بیان کی ہے یہ بہت قبی مثال ہے, بہت قبی مثال ہے. آپ کے سامنے آگے پڑھے آؤں گا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس عالم کی مثال کس کی طرح ہے؟ کتے کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ کتے کی طرح ہے. یہ جو بلعام بن باورا ہے, عالم بھی عمل تھے, کتے کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس, اگر آپ کتے کے اوپر بوجھ ڈالے تب بھی وہ ہانپے گا, اور اگر آپ کتے کے اوپر بوجھ نہ ڈالے تب بھی وہ ہانپے گا. دونوں حالتوں کے اندر اس کی زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے, وہ ہانپتا رہتا ہے, اور اس کے زبان سے وہ رالے جو ہے نا وہ گرتی رہتی ہے. یعنی بوجھ ڈالنا نہ ڈالنا دونوں اس کے حق میں کیا ہے؟ برابر ہے. تو بالکل اسی کتے کی طرح اس عالم کی مثال ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہ غلامت قادیانی عالم نہیں تھا جو اس یعنی خطرناک فتنہ بنا. تو یہی حال عالم اس عالم کا بھی ہے, یعنی اس کے پاس کتاب کا علم ہو نہ ہو دونوں صورتیں کیا ہے؟ برابر ہے اس کے حق. اس کو تنبیہ کی جائے نہ کی جائے تو تنبیہ کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے اس کے حق میں. کتاب کا علم اس کے پاس ہو یا نہ ہو دونوں اس کے حق میں کیا ہے؟ برابر ہے. جس طریقے سے کتے پر بوجھ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے, بوجھ نہ ڈالو تب بھی وہ کیا کرتا ہے؟ ہانپتا رہتا ہے. تو اتنی قبی مثال اللہ نے کسی گناہگار کے لیے بیان نہیں کی ہے قرآن مجید کے اندر, جو قبی مثال عالم بے عمل کے لیے اللہ پاک نے بیان کیا. اچھا, ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ مثال ہے اس قوم کے جو ہماری آیتوں کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں. فاقصص القصص لعلہم یتفکرون, آپ ان کے سامنے واقعات بیان کرے شاید یہ لوگ غور فکر کرے. سا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, بہت برا مثال ہے اس قوم کے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وانفسهم كانوا يظلمون, یہ وانفسهم مفعول مقدم ہے یظلمون کے لیے, یعنی كانوا يظلمون انفسهم, یہ لوگ زیادتی کس کے ساتھ کرتے تھے؟ اپنے آپ کے ساتھ کرتے تھے. اپنے 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 آپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تسلی ہے پیغمبر کے لیے، اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، وہی راہ پانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو گمراہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو وہی لوگ تباہ ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور انسانوں کو، وہ جہنم جائیں گے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن اس سے جو ہے نا حق کو سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ان کے پاس ہے دیکھنے والی اور دیتی حق دیکھنے کے لیے، لیکن حق دیکھنے کے لیے ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، سننے والے کان ہیں ان کے پاس، حق سننے کے لیے اللہ نے دیے تھے لیکن اس سے حق نہیں سنتے ہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے تو یہ انسان لیکن یہ جانوروں کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم ازول، بلکہ جانوروں سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے. جانوروں سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے. اولئک ہم الغافلون، اور یہی لوگ جو ہے نا کیا ہے؟ غافل ہے. وللہ الاسماء الحسنی، غافلین کا تذکرہ آیا، اب اللہ آگے اللہ تبارک و تعالی مومنین کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو غفلت کی بیماری آپ کے اندر بھی وقتاً فوقتاً پیدا ہوگی، اور یاد رکھو غافلین کو اللہ پسند نہیں کرتا، غافلین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کے کوڑوں کو برساتا رہتا ہے، تو یہ بیماری آپ کے اندر بھی کبھی کبھی پیدا ہوگی. لہذا اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہے اللہ کو ان ناموں کے ساتھ یاد کرو، اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ کیا کرو؟ یاد کرو، تو غفلت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یاد ہوگا اور اس طریقے سے اللہ کے احکامات یاد ہوں گے، ہر وقت اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر موجود ہوگا، اور اللہ کا خوف پھر آپ کو گناہوں کی طرف اور غلط راہوں پر جو ہے نکلنے کی طرف نہیں جانے دے گا. تو اب یہاں اس کا ذکر ہے. وللہ الاسماء الحسنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خوبصورت نام ہے، فدعوہ بہا، اس انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر جو ہے نا وہ کجروی اختیار کیے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو وہ غیر اللہ پر، اللہ کے نام جو ہے نا وہ غیر اللہ کے لیے کیا کرتے رہتے ہیں؟ استعمال کرتے رہتے ہیں. جو اللہ کے نام ہے وہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ غیر اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے کیے کا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یہ ایمان والوں کی تعریف ہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور جو لوگ ہم نے پیدا کیے ان کے اندر ایک امت ایسی بھی ہے، یہدون بالحق، جو راہ بتلاتے ہیں سچی. وبہ یعدلون، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، یعنی فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ وہ راہ بتاتے ہیں جو راہ قرآن مجید بتاتا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کے آپس کے کیا کرتے ہیں؟ فیصلے کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، اب یہاں پر مجرمین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملتی ہے اس کا تذکرہ ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یعنی ہم ان کو پکڑیں گے ضرور لیکن آہستہ پکڑیں گے، ایسا نہیں کہ آج گناہ کیا اور آج پکڑ لیا، آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے. من حیث لا یعلمون، وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو. وَأُمْلِ لَهُمْ، اور ہم جو ہے نا ان کو مہلت دے دے دنیا کے اندر، انکیدی متین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا تدبیر وہ بہت مضبوط ہے، اس سے جو ہے نا یہ بچ نہیں سکتے ہیں میرے علم میں. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، تو اس بات رسالت ہے، کیا ان لوگوں نے غور فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کے اوپر جنات کا اثر نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو نہیں ہے مگر کلم کلم ڈرانے والا. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے غور فکر نہیں کیا، زجر ہے یعنی کیوں غور فکر نہیں کرتے ہیں زمین آسمان کے عجائبات میں. وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا کیا ہے ہر چیز کو، اس میں غور فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر اس میں غور فکر کرے تو آسانی کے ساتھ اپنے رب کو جو ہے نا پہچان لیں گے. وَأَنَّ عِيسَىٰ أَن يَكُونَ وَأَنَّ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، وَأَنَّ عَسَىٰ یعنی ممکن ہے، أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کہ قریب آیا ہے ان کا اجل، یعنی موت کا وقت جو ہے نا یہ بالکل قریب ہے، ممکن ہے کہ موت کا جو وقت ہے وہ بالکل کیا ہو، قریب آیا ہو، یا عذاب کا وقت جو ہے نا وہ کیا ہو، بالکل قریب آیا ہو. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو قرآن مجید کے بعد کس بات پر جو ہے نا یہ کیا کریں گے، یقین کریں گے، کیونکہ اس سے قطعی یقینی کلام تو کوئی اور ہو نہیں سکتا. آج اگر قرآن مجید پر یہ یقین نہیں کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اس کے بعد پھر کس بات پر یہ ایمان لائیں گے. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور آپ ان کو چھوڑ دیں ان کی سرکشیوں کے اندر تاکہ جو ہے نا یہ سرگرداں گھومتے رہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ آپ سے پوچھیں گے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور ظاہر نہیں کرتا لوقتہا الا ہو، قیامت کے وقت کو مگر صرف کون ظاہر کرے گا، اللہ ظاہر کرے گا. قیامت کے وقت کو ظاہر کرنا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، قیامت کا علم میرے پاس نہیں ہے، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور قیامت کے وقت کو صرف اور صرف کون ظاہر کرے گا، اللہ ظاہر کرے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا تو قیامت پھر جو ہے نا سیکنڈوں کے اندر کیا ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی. یہاں تک جس طریقے سے حدیث میں ہے، لوگ صبح جو ہے نکلے ہوں گے اپنے کام کاج کے لیے اور منڈیاں جو ہے نا وہ کھل گئی ہوگی، دکانوں کے تالے کھل گئے ہوں گے، کاروبار شروع ہو گیا ہوگا، اور دکاندار دکانوں میں بیٹھے ہوں گے، اور اس طریقے سے بخاری کی روایت ہے، گاہک آیا ہوگا، کپڑے اتارے ہوں گے اور اس نے کپڑا بھی پسند کیا ہوگا، اور اس طریقے سے کارٹ نے جو ہے نا وہ باقی ہوگا، گاہک نے جو ہے نا پیسہ نکالا ہوگا، اور اسی دوران جو ہے نا وہ قیامت قائم ہو جائے گی اور سب کے سب جو ہے نا درے کے درے جو ہے نا رہ جائیں گے. اللہ، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، قیامت کے وقت کو ظاہر نہیں کرتا مگر کون ظاہر کرتا ہے، اللہ، اور قیامت کی گھڑی کو صرف اللہ جانتے ہیں. ثقلت فی السماوات والارض، اور یہ جو قیامت کی خبر ہے نا، آسمانوں میں زمینوں میں سب سے باری خبر یہ ہے، سب سے باری خبر. لا تاتیکم الا بغتتن، قیامت تمہارے پاس نہیں آئے گی مگر اچانک. قیامت کی علامات تو کب سے ظاہر ہو گئے اور دن بدن جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں، بڑی علامات جو ہے نا پھر وہ آخر میں ظاہر ہوگی، لیکن قیامت کی گھڑی بالکل اچانک آئے گی. یسألونک کأنک حفی، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں گویا کہ آپ کے پاس قیامت کا علم ہے، اس لیے آپ سے کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ قیامت سے جو ہے نا باخبر ہے. قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, جو نفع نقصان اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو وہ مجھے پہنچتا ہے. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير, اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سارے فائدے کی چیزوں کو کیا کرتا, جمع کرتا. وما مسني السوء, اور پھر جو ہے نا مجھ پر تکلیفیں نہ آتی اگر میں غیب کو جانتا ہوتا. ان انا الا نذیر و بشیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا کام یہ نہیں ہے قیامت کے بارے میں اللہ سے پوچھنا کہ یا اللہ قیامت کب آئے گی, یا قیامت کا علم جو ہے نا اللہ کے آپ کو دینا, یہ میرا کام نہیں ہے. مجھے جو پیغام دیا گیا ہے, مجھے جو کام دیا گیا ہے, مجھے جو وظیفہ دیا گیا, میں اس میدان میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ بشیر اور نذیر. میں تو کیا ہوں؟ بشیر اور نذیر ہوں. ان انا الا نذیر و بشیر, میں نہیں ہوں مگر کیا ہوں؟ ڈرانے والا, خوشخبریاں سنانے والا. لقوم یومنون, مومن قوم کے لیے, مومنوں کو جو ہے نا کیا کرتا ہوں؟ خوشخبریاں سناتا ہوں. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی اختیار کرتے ہیں تو ان کو ڈراوی سناتا ہوں. اور کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے, رائے راست پر لانے کے لیے. والذی خلقکم من نفس واحدۃ, تذکیر بھی علی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا. وجعل منہا زوجہا, اور اسی نفس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. لیسکن الیہا, تاکہ اس کے پاس وہ آرام پکڑے. اس لیے کہ بغیر عورت کے مرد کی زندگی ناقص اور ناتمام ہے, سکون چین اور سکون نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا, بنائے مٹی سے, تو اس کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پسلی سے نکالا. لیسکن الیہا, تاکہ اس کے پاس جو ہے نا آرام پکڑے. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا, جب یہاں بیوی میں قربت ہو گئی تو ہلکا سا حمل ٹیرا. فمرت بھی, تو اسی حمل کو جو ہے نا عورت لیے گھوم رہی تھی, گھر کے کام کاج جو ہے نا وہ کر رہی تھی. فمرت بھی, فلما اسقلت, جب وہ حمل باری ہو گیا. دعو اللہ ربہما لئن آتیتہما صالحا لنکونن من الشاکرین, جب حمل باری ہو گیا تو دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور دعا مانگی, یا اللہ اگر آپ نے ہمیں تندرست بچہ دے دیا تو ہم آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. دعا مانگی. فلما آتاہما صالحا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرست بچہ عطا کر دیا. جعل له شرکاء فیما آتاہما, تو جو بچہ اللہ نے دیا اس بچے کے اندر اللہ کے شریک ٹھہرائے. فتعال اللہ عما یشرکون, اللہ تبارک و تعالیٰ بلند اور بالا ہے ان تمام خداؤں سے جو مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک جو ہے نا ٹھہراتی ہے. ایشرکون ما لا یخلق شیئاً, کیا لوگ ایسے مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتی ہے جو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی؟ وہم یخلقون, اور وہ خود کیا ہے؟ مخلوق ہے, ان کو اللہ نے پیدا کیا. اب یہ واقعہ کس کا ہے؟ تو حسن بصری نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ آدم اور حوا کا تذکرہ ابتدا میں بطور تمہید ہے, آگے واقعہ آدم اور حوا کا نہیں ہے, آدم علیہ السلام اور حوا کا نہیں ہے, آگے واقعہ کس کا ہے؟ بچے کے ماں باپ کا ہے. بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں, تو تندرست بچہ صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے, اور پیدا کرنے کے بعد پھر اس بچے میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں. کبھی ایک مزار پہ لے جاتے ہیں, کبھی دوسرے مزار پہ لے جاتے ہیں, اور کبھی بچے کے لیے جو ہے نا ایک نذرانہ بت کے نام پہ, کبھی دوسرا نذرانہ بت کے نام پہ, اور اس طریقے سے اولیاء اللہ کے نام پر نذرانے. تو اس طریقے سے دنیا کو پھر اس بچے کے اندر اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی مجموعی گناہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اور واقعی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ان کا تذکرہ ابتدا میں بطور تمہید کیا ہے, اس لیے کہ انسان سارے کے سارے کیا ہے, ان کے اولاد ہیں. اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں یہ تو آدم اور حوا کا واقعہ ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم تو اللہ کے نبی تھے, اور کس طریقے سے شیطان نے ان کو ورغلایا تھا اور اس خطا اور گناہ کے اندر مبتلا کیا تھا. تو وہ پھر یہ واقعات لکھتے ہیں کہ شیطان کے پاس آیا تھا اور کہا کہ آپ بچے کا نام رکھے عبد الحارث, حارث شیطان کا نام ہے, تو بچہ بیمار نہیں ہوگا اور اس طریقے سے جو جوان ہو جائے گا اور بچے کے خوشیاں جو ہے نا آپ کو دیکھنے نصیب ہوگی. اس طریقے سے بہت ساری پٹیاں پڑھائی, اور یہ ساری پٹیاں انہوں نے کس کو پڑھائی, حضرت حوا علیہ السلام کو پڑھائی. تو چونکہ خواتین اس قسم کی باتوں سے بہت جلدی متاثر ہوتی ہے, کیونکہ ہماری اما جان جو ہے نا وہ کیا ہو گئی تھی, متاثر ہو گئی تھی. اور پھر خاتون جو ہے نا وہ شوہر کو مناتی ہے, تو پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو منا لیا اور بچے کا نام کیا رکھا, عبد الحارث رکھا. اور پھر عبد الحارث کے ساتھ جو ہے نا وہ شیطان کا تذکرہ ہوتا رہا. لیکن یاد رکھے اگر عبد الحارث نام رکھا بھی ہو آدم علیہ السلام نے, تو آدم علیہ السلام شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوا, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون ہے کہ اسماء الاعلام میں معنی کا اعتبار نہیں ہوتا, معنی کا اعتبار نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ اگر عبد الحارث نام بھی ہو اور معنی کا اعتبار کیے بھی جائے, تو عبد الحارث کا معنی کیا ہے, حارث کا غلام. قطعاً اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حارث کا پوجا کرنے والا. جیسے کہ عرب جو ہے نا وہ مہمان نواز کو کیا کہتے تھے, عبد الضیف کہتے تھے. تو عبد الضیف کا معنی تو یہ نہیں ہے کہ وہ مہمانوں کو جو ہے نا سجدے کرتا ہے, بلکہ عبد الضیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہمانوں کا غلام ہے. جب مہمان آتے ہیں تو وہ مہمانوں کی کیا کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. تو اس سے جو ہے نا نہ یہ شرک ہے اور نہ اس سے آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے, لیکن نام ایسا ہے کہ نام سے شرک کی بو آ رہی ہے. اور اعتاب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے سنایا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, عام لوگوں کے حق میں جو کام نیکی کا ہوتا ہے تو مقربین کے اندر جو ہے نا وہ کاری گناہ شمار ہوتا ہے. اس لیے اذ استیأسَ الرسل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ فرمائی انبیاء کو, اس لیے کہ وہ مقربین ہے اور مقربین کی معمولی خطا جو ہے نا وہ اس پر جو ہے نا تنبیہ بہت سخت سنائی جاتی ہے. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال حسن بصری کا جو قول ہے وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے, یہ عام جو ہے نا بچے کے ماں باپ کا واقعہ ہے اور عام انسانوں کی بیماری یہاں بیان کی گئی ہے. آدم اور حوا کا تذکرہ ابتدا کے اندر بطور تمہید ہے, کیونکہ تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی کیا ہے, اولادیں ہیں. اچھا ایوشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون, کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسے مخلوقات کو کہ جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی ہیں اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, یعنی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون, اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں, مدد کی طاقت رکھتے ہیں, بلکہ وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. اگر ان کے نذرانوں کو کتا آگے کانے لگے تو ان کو بھی نہیں بھگا سکتا, اگر کوئی آ کر ان کو توڑنے لگے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے تو اپنی مدد بھی نہ کر سکے, آدم علیہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے. تو لا یستطیعون لہم نصرا, وہ پوجا کرنے والوں کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. ولا انفسہم ینصرون, یعنی لا ینصرون انفسہم, نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اور وہ تو ایسے بے جان, ہاں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اور یہ خطاب مشرکین سے ہے. یہ مشرکین کی حالت یہ ہو گئی اگر آپ ان کو دعوت دیتے ہو کس کی طرف, ہدایت کی طرف, قرآن کی طرف, لا يتبعونکم, تو یہ آپ کے جواب کو نہیں سنیں گے, آپ کی دعوت کو نہیں سنیں گے. سواؤن علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون, برابر ہے ان کے حق میں آپ کی دعوت اور اسی طریقے سے آپ کا خاموش رہنا, کیونکہ آپ کی دعوت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اثر تب ہوتا ہے کہ جب آدمی محتاج بن کر کان لگا کر سنتا ہے تو پھر دعوت کا اثر ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ دعوت کو سنتے نہیں ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو اللہ کے بندے ہیں تمہارے طرح, جیسے تم محتاج ہو وہ بھی اللہ کے محتاج ہے. فدعوہم فلیستجیبوا لکم, آپ ان کو پکارے پھر تو ان کو چاہیے کہ وہ آپ کی پکار کو کیا کرے, قبول کرے. اور جب آپ ان کو پکارے اور وہ وہاں موجود نہ ہو, کیونکہ اگر کوئی سامنے موجود ہے آپ پکارتے ہو تو یہ شرک نہیں ہے, یہ تو ما تحت الاسباب پکارنا ہے. شرک تب ہے کہ جب وہ شخصیت جس کو آپ آواز دیتے ہو وہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو, کوئی اتا پتہ نہ ہو کہ اس وقت وہ کہاں ہے, سامنے نہ ہو اور وہ آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو, پھر آپ اس کو پکارتے ہو کہ میری پکار کو یہ سنتا ہے اور میری پکار پر یہ آ جاتا ہے, میری مدد کرتا ہے, تو یہ شرک ہے. تو اگر یہ ایسا یہ کر سکتے ہیں تو آپ پکارے, فلیستجیبوا لکم, پھر تو ان کو چاہیے کہ وہ آ کر جو ہے نا آپ کی پکار کو کیا کرے, قبول کرے. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے عقیدے کے اندر تم کیا ہو, سچے ہو. الہم ارجل یمشون بہا, جن کو آپ پکارتے ہو کیا ان کے پاس چلنے والے پیر ہیں, ام لہم ایدن یبطشون بہا, یا ان کے پاس پکڑنے والے ہاتھ ہے, ام لہم اعین یبصرون بہا, یا ان کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں. تو ان کے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہے, نہ ان کے پاس پکڑنے والے ہاتھ ہے, نہ جسم کو لے جانے والی ٹانگیں ہیں, نہ دیکھنے والی آنکھیں ہیں, وہ تو بے جان پتھر مجسمے ہیں. ان سے تو تم بہتر ہو کہ تمہارے پاس تو پکڑنے والے ہاتھ موجود ہے, دیکھنے والی آنکھیں موجود ہے, اور جسم کو لے جانے والی ٹانگیں موجود ہیں, ان سے تو تم بہتر ہو. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنصرون, اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم پکارو اپنے آلیہ کو, ثم کیدونی, اور پھر میرے خلاف جس برائی کی تم تدبیر کر سکتے ہو وہ تدبیر کرو, اور پھر اپنے شرکاؤں کو اپنی مدد کے لیے پکارو کہ وہ میرے خلاف آپ کی کیا کرے, مدد کرے. فلا تنذرون, اور ایک سیکنڈ کی مجھے مہلت نہ دو, پتہ چل جائے گا کہ آپ کے شرکا کے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کی مدد کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں, اور جو ان کو نہیں مانتا ان کو وہ نقصان دے سکتے یا نہیں دے سکتے, پتہ چل جائے گا. ان ولی اللہ ہو, میرا دوست کون ہے, اللہ ہے, میرا مددگار کون ہے, اللہ ہے. الذی نزل الکتاب, وہ اللہ جس نے کتاب کو نازل کیا, دلیل ہی. وہ یتولی الصالحین, اور وہ حمایت کرتا ہے نیک لوگوں کی. والذین تدعون من دونہ, اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون, نہ وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں, یعنی لا ینصرون انفسہم, مفعول مقدم ہے, وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا, اور اگر آپ ان کو بلاتے ہو ہدایت کی طرف, لا يسمعوا, یعنی مشرکین کی حالت یہ ہے. پھر یہ مشرکین کا تذکرہ ہے کہ مشرکین کی حالت یہ ہے کہ جب آپ ان کو دعوت دیتے ہو قرآن کی طرف, لا يسمعوا, اس وقت یہ کیا ہو جاتے ہیں, بیرے بن جاتے ہیں اور آپ کی دعوت کو یہ سنتے نہیں ہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اور آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کے بعد جو ہے نا وہ دھیان سے سن رہے ہیں, لیکن نہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ وہ آپ کو, اور نہ جو ہے نا وہ آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں, ارادہ نہیں ہوتا ان کا. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دائی کی صفات کا بیان ہے کہ آپ درگزر کیجئے, وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اور بلائی کا حکم دیتے رہیے گا, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور کنارہ کشی اختیار کرے جاہلین کے ساتھ شنگ لڑانے سے. سمجھے نا, یہ دائی کی صفات ہے. دائی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جہاں جائے وہاں مقابلے شروع کرے, منادرے شروع کرے اور فتوے دے, اور اپنے لیے جو ہے نا باقاعدہ اپنی مخالفت کے لیے محاذ جو ہے نا وہ کھولے, یہ نہیں ہے. وہ کسی کے ساتھ سنگھ نہیں لڑاتا اور کسی کو اپنا مقابل نہیں بناتا, اور وہ کیا کرتا ہے, یعنی وہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ پیغام لوگوں میں بانٹتا رہتا ہے اور وہ پیغام پہنچاتا رہتا ہے. مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے, ایک دن آ جائے گا کہ وہ آپ کے غلام بن جائیں گے, آپ کے دعوت کو وہ قبول کر لیں گے. اور اگر ہدایت قسمت میں نہیں لکھی ہے تو ان کے دل میں پھر آپ کے لیے سختی نہیں ہوگی, نرمی ہوگی. لیکن اگر آپ نے ان کو دشمن سمجھ لیا اور اپنا مخالف سمجھ لیا اور پھر تقرر کے اندر ان کا نام لے کے ان کے اوپر رد کرنا شروع کر دیا, تو نرم آدمی کو آپ نے سخت بنا دیا. اور اس طریقے سے ایک عام اختلاف رکھنے والے کو آپ نے اپنا دشمن بنا دیا, تو پھر آپ کے جان کے خطرات بھی پیدا ہوں گے, اور اسی طریقے سے آپ کا جو کام ہے وہ اس طریقے سے نہیں پھیلے گا جس طریقے سے پھیلنا چاہیے. تو یہ دائی کے لیے صفات ہے کہ وہ کیا کرے, عفو اور درگزر سے کام لے, بلائی کا حکم دیتے رہے اور جاہلین سے جو ہے نا الجھنے کی کوشش نہ کرے, کنارہ کشی اختیار کرے اسے. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَزَيْتُ سَمَّا وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِ, کمینہ کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے گالیاں دیتا ہے, لیکن میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ اس کا مخاطب تم نہیں ہو, کوئی اور ہے, اور میں وہاں سے نکل جاتا ہوں, اسی میں بہتری ہے. اور بے وقوف آدمی کیا کرے گا, پاگل کو بازار میں دیکھتا ہے, وہ کسی کو گالی دیکھتا ہے, کس کو گالی تھی, تو پاگل تو پاگل ہے, وہ تو کہ میں نے تم کو گالی دے دی, پھر کیا کرو گے, نہ اسے لڑ سکتے ہیں پھر نہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں, یہ بے وقوف آدمی کی علامت ہے. اچھا, کئی لوگ اشاروں میں کنایوں میں تنقید کرتے ہیں علماء کے اوپر یا اپنے محلے کے عالم کے اوپر, تو جو سمجھدار ہوتا ہے وہ دھیان نہیں دیتا, اور جو نہ سمجھ ہوتا ہے تو پھر اس کے باتوں کو وہ ممبر پہ آ کر بیان کرتا ہے. تو وہ جو اشاروں کنایوں میں مخالف تھا وہ کھلم مخالف بن جاتا ہے, اس کی مخالفت جو ہے نا پھر وہ سامنے آ جاتی. تو دائی جو ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ پہلے دعوت کا جو طریقہ کار ہے اسی کے, اور آج کل تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جماعت میں نکلے تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا دعوت دینے کا طریقہ وہ آپ سیکھ لیں گے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اگر ابھارے تجھ کو شیطان کی چھیڑ, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ مانگے شیطان سے. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں, سمیع ہے علیم ہے, آپ کے پناہ مانگنے کی کلمات کو وہ سنتے ہیں اور اس طریقے سے شیطان نے جو حرکت کی ہے اس حرکت کو وہ جانتا ہے. دیکھیں شیطان تو دشمن ہے ہمارا, تو وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ آدمیوں کو کیا کرتا رہتا ہے, ابھارتا رہتا ہے اور اس طریقے سے چھیڑتا رہتا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, تحقیق وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اذا مسهم طائف من الشیطان, جب پڑتا ہے ان پر شیطان کا گزر, یعنی جہاں پر شیطان جو ہے نا جہاں پڑ کے شیطان کا گزر تو وہاں یہ کیا کرتے ہیں اللہ والے, اللہ کے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, تذکروا چونک جاتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہیں. فیضاہم مبصرون, تو جب وہ چونک جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہیں تو سوج آ جاتی ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. مطلب یہ کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہو, شیطان آپ کے پاس آیا, آپ کو ورغلایا اور گناہ کی طرف آپ کو روانہ بھی کر دیا, تو جو جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے, چھونک جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کو یاد کرتے ہیں, تو یک دم ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور گناہ سے جو ہے پھر واپس آتے ہیں, پھر گناہ کی طرف نہیں جاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو مسجد میں آ کر عبادت کرتا تھا اور بڑے خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرتا تھا. تو نوجوان کے گھر میں اور مسجد میں, ایک مسجد کے درمیان ایک گھر تھا, اس گھر میں ایک لڑکی تھی جس کو یہ نوجوان بہت زیادہ پسند تھا, محبت ہو گئی تھی. وہ بار بار اس نوجوان کو دعوت دیتی تھی لیکن نوجوان دھیان نہیں دیتا تھا. ایک دفعہ نوجوان کی نظر پڑی اس کے اوپر اور جب اس نے مسکراہٹ وغیرہ کی تو شیطان کے بہکاوے میں آیا اور پلٹ کر جو ہے نا ان کی طرف چلے گیا اور گھر میں داخل ہو گیا. وہاں اس نوجوان کو دل میں خوف تو تھا, اللہ یاد آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات یاد آئے, اور پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو اپنے سامنے لانا, قرآن مجید کی آیت کو سامنے لانا شروع, تو یہ آیت آ گئی سامنے. اور جب اس نے اس آیت کی تلاوت شروع کی بے ہوش ہو گیا. لڑکی گھبرا گئی کہ نوجوان ہمارے گھر میں آیا تھا اور یہاں بے ہوش ہو گیا, یہ تو اب مرے گا بچے گا نہیں. تو جو خادمہ وغیرہ تھے ان سے کہا کہ ان کو کھینچ کر ان کے دروازے تک پہنچا دیں. جب دروازے تک پہنچایا وہاں بے ہوش پڑا تھا, اور جب ہوش میں آیا, جب والد نکلا اس نے دیکھا تو اس نے نوجوان کو اٹھایا گھر لے گئے. ہوش میں آیا تو پوچھا کہ کیا ہوا, تو اس نے پھر سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ آیت میرے سامنے آ گئی اور جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو میں بے ہوش ہو گیا. اور پھر والد کے سامنے جب آیت کی تلاوت شروع کی تو روح نکل گئی, خوف اتنا پیدا ہو گیا کہ روح نکل گئی. لوگوں نے پھر دفن کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہاں کے نوجوان آتا تھا خوبصورت اور یہاں عبادت کرتا تھا لیکن بڑی عجیب جو ہے نا اس کی نماز ہوتی تھی, بہت زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا تھا, وہ نوجوان آج کل نظر نہیں آتا. پھر لوگوں نے بتا دیا کہ اس کے بعد ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس نوجوان سے, یعنی وہاں پر اور بھی لوگ تھے تو لوگوں کو سنانا تھا کہ اے نوجوان, آپ کے موت آپ کے جان کو اس آیت نے نہیں لیا بلکہ اس آیت نے تو آپ کو دنیا کے فتنوں سے بچا کر اللہ کے پاس پہنچا دی. تو ان الذین اتقوا, تحقیق وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے, اذا مسهم طائف من الشیطان, جہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا گزر, تذکروا تو وہ چونک جاتے ہیں اور اس طریقے سے یاد خدا میں لگ جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون, تو سوچ آ جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور پھر گناہ سے باز آتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطان کے، یہ تو اولیاء الرحمن کی صفت ہے، اور جو اولیاء الشیطان ہے، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، شیطان ان کو کھینچتا رہتا ہے گمراہی کی طرف، سرکشی کی طرف. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ سرکشی کے اندر دن بدن جو ہے نا وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، باز نہیں آتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور شکوہ ہے جب آپ ان کے پاس معجزہ لے کر نہیں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہ چھانٹ لایا ہمارے لیے کوئی معجزہ. اجتبا چننا، منتخب کرنا، چھانٹنا، ہمارے لیے کوئی معجزہ کیوں نہیں لایا. قل انما اتبع ما یوحا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تابع ہوں اسی کی جو وحی میرے پاس آتی ہے میرے رب کی طرف سے. ھذا بصائر من ربکم، یہ دلائل ہے تمہارے رب کی طرف سے. وہدن، اور ہدایت ہے، رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے. واذا قرئ القرآن، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، فاستبعوا له، تو آپ قرآن مجید کو سنا کرے. عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے نماز میں، اور ایک آدمی پیچھے تلاوت کر رہا تھا، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. جب امام تلاوت کرتا ہے تو امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت ہے، ایسے وقت میں آپ تلاوت نہ کریں. اور بہت سارے روایتوں کے اندر ہے کہ جو لوگ حضرت کے پیچھے تلاوت کرتے تھے، نماز کے بعد آپ نے پوچھا کون تلاوت کر رہا تھا، تو صحابی کڑے ہو جاتے تھے، میں تو آپ منع کرتے تھے، کیوں مجھ سے میری تلاوت چھین رہے ہو، منع کرتے تھے. تو یہ آیت نازل ہو گئی، اور سعید بن جبیر اور مجاہد کہتے ہیں کہ آتا بھی نربا، یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت جمعی کے خطبے کے بارے میں نازل ہوئی تھی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو کان لگا کر سنیں، خاموش رہے تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دل میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، طریقۂ ذکر. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً، گڑ گڑا کر اور خوف پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور جہر سے ذرا کم آواز ہو، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام اللہ کو یاد کرے. وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ بنیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ آپ کی زبان جو ہے نا وہ تر و تازہ ہونی چاہیے. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ان الذين عند ربك، جو لوگ تیرے رب کی نزدیک ہے، ان الذين عند ربك، جو تیرے رب کے پاس ہے، تیرے رب کی کیا ہے، نزدیک ہے، لا يستكبرون، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں، عن عبادت ہی، اللہ کی عبادت سے، یعنی وہ فخر کرتے ہیں اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں. ويسبحونه، اور وہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. وله يسجدون، اور وہ اللہ ہی کے آگے سجدے لگاتے ہیں. کون سے لوگ؟ جو مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں. سورہ انفال، یہ مدنی سورت ہے اور ترتیب نزولی میں 88 نمبر ہے. سورہ انفال کا ربط آراف کے ساتھ بالکل واضح ظاہر ہے، وہاں بھی صبر اختیار کرنے کا حکم تھا، یہاں پر بھی صبر اختیار کرنے کا حکم ہے. وہاں اعلائے کلمت اللہ باللسان تھا، اور یہاں اعلائے کلمت اللہ بالسیف ہے. وہاں اعلی کلمت اللہ باللسان کا ذکر تھا، پیغمبر کو حکم تھا کہ جو قرآن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے طرف نازل کیا ہے اس قرآن کو بیان کرے تاکہ اللہ کی دین کو عزت مل جائے. اور یہاں اعلی کلمت اللہ بالسیف کا حکم ہے کہ جو مشرکین ہے ان کے ساتھ آپ جہاد کرے، اور جہاد کے ذریعے سے، جنگ کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے اللہ کی دین کو عزت دلائے. سورہ اعراف کے اندر دوسرا ربط، تیسرا ربط سورہ اعراف کے اندر مشرکین کے احوال کا ذکر تھا، اور یہاں مشرکین کے ساتھ حالت جنگ کا ذکر ہے، ایک حالت کا ذکر ہے، تیسرا ربط ہے. چوتھا ربط سورہ اعراف کے اندر ان معذبین کا ذکر تھا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا تھا، اور یہاں اس عذاب کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کافر کو دیا ہے مسلمان کے ہاتھ سے، اس عذاب کا ذکر ہے. سورت کے دو حصے ہیں، خلاصہ بالکل مختصر ہے. پہلا حصہ اس بارے کے اختتام تک ہے، وعلمو تک، اور دوسرا حصہ وعلمو سے شروع ہوگا. پہلے حصے کے اندر یہ دعویٰ ہے کہ انفال، مال غنیمت اللہ کے رسول کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا. اور پھر اختصار کے ساتھ جو مضمون ابتدائی صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ قول الانفال للہ والرسول، تو اس مضمون کے لیے سات علتیں بیان کی گئی ہیں. کتنے علتیں بیان کی گئی ہیں؟ سات. مال غنیمت اللہ کے رسول کے لیے کیوں ہے؟ سات علتیں بیان کی گئی ہیں پہلے مضمون کے اندر. اور دوسرے حصے کے اندر جو پہلا مضمون ہے، پہلے مضمون کے لیے پانچ علتیں بیان کی گئی ہے، اور دوسرا مضمون جو دوسرے حصے کا اصل مضمون ہے وہ ہے میدان جہاد کے قوانین. تو سات قوانین جہاد کو بیان کیا گیا ہے دوسرے حصے کے اندر، اور مسلمانوں کی تین جماعتوں کا تذکرہ بھی دوسرے حصے میں ہے، اور اس طریقے سے انصار اور مہاجرین کے مدح اور تعریف بھی دوسرے حصے میں کیا گیا ہے، اور دوسرے حصے کے ساتھ پھر سورت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھیں گے. انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور غنیمت بھی کہتے ہیں اس کو. مالفے اس مال کو کہتے ہیں کہ جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے. جول اس مال کو کہتے ہیں کہ جو مجاہد کو ملتا ہے انعام کے اندر، جب امیر انعام کا اعلان کرتا ہے. سلب اس مال کو کہتے ہیں کہ جو مجاہد کو ملتا ہے جب کمانڈر اعلان کرتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر جس نے جس کو قتل کیا تو اس کا سامان اس کو ملے گا، اس کا سامان اس کو ملے گا، تو اس کو سلب کہتے ہیں. یہ مختلف جو ہے نا اصطلاحات ہیں اس مال کے بارے میں، جو مال میدان جہاد سے مجاہدین کو ملتا ہے. غنیمت بھی کہتے ہیں، انفال بھی کہتے ہیں، دونوں کا مصداق ایک ہے. فے جو بغیر جہاد کے ملے، جول جو انعام میں ملے، سلب جب کمانڈر اعلان کرے جس نے جس کو قتل کیا اس کا سامان اس کا ہے. فلہو سلبو، من قتل قتیلا فلہو سلبو. مال غنیمت کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کریں گے. ہوا یہ تھا کہ جو نوجوان آگے آگے خط اول کے اندر لڑ رہے تھے، بزرگ پیچھے تھے، تو نوجوانوں نے کہا کہ جنگ تو ہم نے لڑی ہے، مال غنیمت جو ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے تو یہ تو ہمارا حق ہے. بزرگوں نے کہا کہ نہیں، مال غنیمت جو ہے نا وہ ہمیں دینی چاہیے، اس لیے کہ پیچھے ہم تھے اور ہماری وجہ سے یہ مضبوط تھے. تو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی, سمجھے نا. اور یہ بھی یاد رکھے کہ میدان جہاد کے اندر جو مال ملتا ہے تو پیادل کو ایک حصہ ملتا ہے اور شاہ سوار کو دو حصے, ایک حصہ اس کا ہے ایک حصہ اس کی سواری کا ہے, احناف کے ہاں. اور باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں, سواری کے شاہ سوار کے تین حصے ہیں, ایک حصہ اس کا ہے دو حصے اس کی توازی کی ہے, سواری کے. سواری کے کتنے حصے ہیں؟ دو حصے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بڑا زبردست ہے, وہ کہتے ہیں کہ سواری سواری ہے, انسان انسان ہے, لہذا سواری کا حصہ انسان سے نہیں بڑھانا چاہیے, اس میں انسان کی تذلیل ہے. سواری کا حصہ جو ہے نا وہ انسان کے بقدر رکھو, انسان سے بڑھاؤ نہیں. کم نہیں رکھتے ہو تو بڑھانا نہیں, انسان کے بقدر رکھو. اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ شاہ سوار کے دو حصے ہیں اور پیدل کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے. یسألونک عن الانفال, انفال کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھیں گے. قل الانفال للہ والرسول, آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اللہ کے رسول کا ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اللہ کا رسول جس طریقے سے مال غنیمت تقسیم کرے گا تو اسی طریقے سے پھر آپ نے مال غنیمت کو لینا ہے. تو جو مال جنگ سے مل جاتا ہے تو پھر کس طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے؟ پانچ حصے بنائے جاتے ہیں. ایک حصہ وہ خمس ہے, وہ بیت المال کا ہے, وہ اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہے. اور اللہ کا رسول جو ہے نا وہ اپنا خرچہ, اپنے جو ہے نا عزیز و اقارب کا خرچہ وہ ان سے لے لیتے ہیں, اور پھر جو مستحقین ہوتے ہیں بقیہ ان کے اندر جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں. اور جو چار حصے ہیں وہ چار حصے ان مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں جو جنگ کے اندر حصہ لیتے ہیں, وہ ان کے ہوتے ہیں. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, اللہ سے ڈرو اور صلح کرو. ذات بینکم آپس کے اندر, کس طریقے سے؟ بالمودت وترک النزاع, دوستی کے ساتھ اور اس طریقے سے نزاع کی طرف نہ جانے کے ساتھ, ترک نزاع کے ساتھ آپس کے اندر صلح کیا کرے. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اطاعت اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اختلاف کی طرف نہ جانا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, اب آگے مومنین کاملین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. مومنین تحقیق وہ لوگ ہیں, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل جو ہے نا وہ کانپنے لگتے ہیں. واذا تلیت علیہم آیاتہ, اور جب آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی, تلاوت کی جاتی ہے, زادتہم ایمانا, تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون, اور یہ تیسری صفت ہے ایمان والوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وہ کامل توکل کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, چوتھی صفت ایمان والوں کے جو نمازیں قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, پانچویں صفت, پانچواں وصف, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون, یہ ثمرے دنیاوی ہے. یہ لوگ اولئک هم المؤمنون حقا, یہ سچے مومن ہیں. لہم درجات, یہ ثمرے اخروی ہے, ان کے لیے درجات ہے. عند ربهم, اللہ کے ہاں. ومغفرت, اور بخشش ہے. ورزق کریم, اور اس طریقے سے رزق کریم ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گھر سے نکالا. یہ قول الانفال للہ والرسول, اس کے لیے پہلی علت ہے. مال غنیمت اللہ اللہ کے رسول کا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگ تو میدان جنگ جہاد کی طرف, میدان جنگ کی طرف جانا پسند نہیں کرتے تھے. اللہ نے آپ کو نکالا, جب اللہ نے نکالا آپ کا دل نہیں چاہتا تھا، اللہ نے نکالا آپ کو، تو پھر مال غنیمت کس کا ہوا، آپ کا ہوا یا اللہ کا ہوا؟ اللہ کا ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلوں کو پکڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو بیچتے تھے جو مکہ سے شام جاتے تھے تجارتی سفر پہ، کیونکہ مکے والے تو مسلمانوں کے دشمن تھے، اور جنگ کے اندر سب سے پہلے دشمن کی معیشت کو کمزور کیا جاتا ہے، تو ان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جیسے جو ہے نا پتہ چلتا تھا تو آپ چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ کرتے تھے، دستے روانہ کرتے تھے ان کو پکڑنے کے لیے، کبھی وہ ہاتھ لگتے تھے کبھی وہ نکل جاتے تھے. آپ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر نکلا ہے شام جانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر نکلے ان کو پکڑنے کے لیے، لیکن اس کو اطلاع مل گئی تھی اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. اس نے پیغام بھیجا مکہ اور ان سے کہا کہ آپ کا قافلہ خطرے میں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت سے نکلے کے ساتھ نکلے ہیں قافلہ پکڑنے کے لیے، لہذا قافلے کی مدد کے لیے پہنچے، تو وہاں سے ابو جہل 1000 کا لشکر ہتھیاروں سے لیس کر کے نکلا اپنے قافلے کی مدد کے لیے. ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ہم بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، آپ لوگ واپس آ جائے، لیکن ابو جہل جو ہے نا وہ اپنے تکبر اور غرور کے گھمنڈ میں جو تھا تو اس لیے واپس جانے کے تیار نہیں تھا. وہ میدان بدر جو ہے نا وہ آئے، بدر یہاں کنواں تھا اور جہاں پانی تھا اس جگہ پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، جو اچھی زمین تھی وہاں یہ لوگ بیٹھ گئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی آزادی سے نکلے نہیں تھے، آپ تو قافلہ پکڑنے کے لیے گئے تھے، اس لیے ہتھیار بھی کم تھے، 70 اونٹ تھے اور تلواریں جو ہے نا وہ 8 تلواریں تھی اور 2 گھوڑے تھے اور 6 زرے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ہتھیاروں سے لیس تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی کہ کیا کرے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تاریخ خطبہ دیا اور آپ نے یہ مشاورت صحابہ کرام سے کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 قافلوں میں سے ایک جو ہے نا وہ ہمیں دیا ہے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس پہ حملہ کرنا ہے، ایک تو تجارتی قافلہ ہے اس کو پکڑنا ہے، یا یہ ہے کہ یہ جو نفیر ہے جو لشکر ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ آئی کہ جو نفیر ہے ان کے ساتھ جو ہے نا جنگ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے جو لشکر آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، انہوں نے بھی یہ کہا، اور حضرت مقداد نے خطبہ دیا، انہوں نے بھی یہ کہا، لیکن بعد میں سعد بن معاذ نے جو خطبہ دیا وہ تو بڑا عجیب خطبہ تھا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ مقصد مال لے کے جانا نہیں ہے، مقصد تو اسلام کو عزت دلانی ہے اور کفر کو ذلیل کرنا ہے اور رسوا کرنا ہے، اور ایسا تب ہوگا کہ جب ہم جنگجو قافلے کے ساتھ کیا کریں گے، لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفے جو ہے نا وہ درست فرمائی اور پھر جنگ شروع ہو گئی. جنگ کے اندر 70 جو ہے نا کافر جو بڑے بڑے سردار تھے وہ قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہو گئے، اور بہت بڑے مقدار کے اندر مالی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگی، تو اس کا تذکرہ ہے صورت کے اندر. تو اس واقعے کا جو بدر کا واقعہ ہے اس کے مختلف جزیات کا تذکرہ جو ہے نا صورت کے اندر ہے جگہ جگہ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مسلمانوں میں سے ایک جماعت جو ہے نا وہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلنے کو اور جنگ کو جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ اس وجہ سے نہیں کہ ایمان میں کمی تھی، ایمان کے اعتبار سے وہ بہت مضبوط تھے، لیکن وسائل انہوں نے یہ کہا کہ وسائل یہ دیکھا کہ وسائل ہمارے پاس نہیں، ہم تو جنگ کے ارادے سے آئے ہی نہیں، تعداد کم ہے، ہمارے مقابلے کے اندر دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے، وسائل بھی ہے ان کے پاس. یجادلونک فی الحق، وہ جگڑتے تھے آپ کے ساتھ جو ہے نا کس میں، حق میں، مقابلے دشمن کے اندر. بعد ما تبینا، حق کے ظاہر ہونے کے بعد، یعنی ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم جنگ کی طرف نہ جائے اور ہم کیا کرے، یہ جو تجارتی قافلہ ہے اس کو پکڑے. کأنما یساقون الی الموت، ایسا لگ رہا تھا ان کو کہ گویا کہ ان کو ہنکایا جا رہا ہے کس کی طرف، موت کی طرف، یعنی خوف تھا. وہم ینظرون، اور وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے تھے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب یہ دوسری علت، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ وعدہ کر رہے تھے دو طائفوں میں سے ایک کا، کہ دو طائفوں میں سے ایک طائفہ جو ہے نا وہ آپ کے کنٹرول میں آئے گا. اَنَّهَا لَكُمْ، کہ یہ آپ کا ہے. دو طائفے کیا تھے؟ العیر والنفیر. العیر ایک تو تجارتی قافلہ ہے، نفیر جنگجو لشکر. وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم کیا پسند کرتے تھے کہ یہ جو غیر مسلح قافلہ ہے، تجارتی قافلہ، ان کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ ہو، اس لیے کہ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے اور یہاں جنگ بھی نہیں ہوگی، بغیر جنگ کے ہم ان کا سامان ان سے لے کے چلے جائیں گے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ حق کو غالب کرے، بِكَلِمَاتِ ہی، اپنے وعدے کے ساتھ. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے جڑوں کو کاٹ ڈالے. تو آپ لوگ تو یعنی سب کہ سب نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ کو اوپر حملہ ہو، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا، اللہ کے نبی کی خواہش یہی تھی، اور پھر مسلمانوں کی رائے بھی یہی آئی کہ جو لشکر جنگی لشکر آیا ہے ان کے ساتھ مقابلہ ہو. تو اس لیے مال غنیمت یہ کس کا ہے، اللہ کا ہے، یہ ایک اور علت ہے. اچھا، استستغیثون ربکم، جب تم پکار رہے تھے اپنے رب کو، فاستجاب لکم، تمہارے رب نے تمہاری پکار کو قبول کیا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، اور وہ آئیں گے لگاتار آئیں گے. استستغیثون، جب تم کیا کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کر رہے تھے. فاستجاب لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کیا، اور اعلان ہو گیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، لگاتار آئیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امداد کو نہیں قرار دیا مگر تمہارے لیے بشارت. یہ جو فرشتوں کے ساتھ امداد کا اعلان ہوا، ورنہ یہ ہے کہ اصل مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں فرشتوں کے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد شامل حال ہوگی تو یہی کام ایک فرشتے بھی کر سکتا ہے، اور یہی کام فرشتے بھیجے بغیر جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ بھی یہ کام کر سکتا تھا. صرف آپ کے دلوں کو خوشی پہنچانے کے لیے، اطمینان بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بھیجنے کا اعلان کیا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ آپ کے دل جو ہے نا مطمئن ہو جائیں. اس لیے کہ انسان کو تسلی تب ملتی ہے کہ جب اسباب کو دیکھتا ہے، اسباب کو دیکھتا ہے تو تسلی ملتی ہے. باقی یہ ہے کہ مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، لیکن چونکہ وہ مدد نظر نہیں آتی ہے تو اس لیے ابتدا کے اندر آدمی ذرا خوف کا شکار ہوتا ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، باقی یہ ہے کہ مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست حکمت والے ہیں. یعنی اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے تھے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, جس وقت جو ہے نا نعاس اونگ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہو گئی, وہ چھا گئی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا تھا, آپ کے دلوں کے مطمئن کرنے کے لیے ایک سامان تھا, تاکہ آپ کے دلوں کے اندر جو خوف ہے وہ نکل جائے اور اطمینان پیدا ہو جائے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعاس کی صورت کے اندر کیا کر لیا, اس اطمینان کو آپ کے اوپر ڈال دیا اور نعاس جو ہے اونگ تاری ہو گئی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, تو ایک مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کی, یار آپ کے دلوں سے خوف کس نے دور کیا اور خوف دور کرنے کے لیے اونگ کس نے ڈالی آپ کے اوپر, اللہ نے. جب اللہ نے ڈالی تو مالی غنیمت کس کا حق ہے, اللہ کا حق ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ظاہر ہے دشمن کے پاس جو جگہ تھی وہ بہت اچھی جگہ تھی, وہاں بالکل جو ہے نا صحیح مٹی تھی. آپ کے پاس آپ کے حصے میں جو جگہ آئی تھی وہاں ریت تھا, پھر دس جاتے تھے, اور پانی کا کنواں بھی ان کے پاس تھا, آپ کے پاس پانی بھی نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی, بارش برسا دی اللہ نے. اور بارش کی وجہ سے کیا ہوا, آپ لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ جو نابس سے ہو گئے تھے انہوں نے غسل کر لیا, وضو کر لیے, پانی جمع کیا, اور وہ جو ریتیلی زمین تھی وہ بیٹھ گئی, اور گرد و غبار جو اڑتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اور پھر جو دستے تھے تو وہ بھی ختم ہو گئے, اور ان کے طرف جو زمین تھی وہ کیچڑ بن گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور مدد تھی جو بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی. تو اس وجہ سے مالی غنیمت حق کس کا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اللہ پاک نے اوپر سے بارش برسائی, لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, تاکہ اسی کے ذریعے سے آپ کو پاک کرے, وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزًا, اور تاکہ اسی بارش کے ذریعے سے وہ جو شیطانی وسوسے ہیں, رجز الشیطان شیطانی وسوسے ہیں, ان کو بھی ظاہر کرے, وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دلوں کو کیا کرے, مضبوط کرے, وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور آپ کے قدموں کو جمائے. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ, اب ایک اور علت, جب حکم دے رہے تھے تیرا رب فرشتوں کو, انی معاکم, آپ جاؤ میرے بندوں کی مدد کے لیے اور میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے, فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کے ہمت بڑھاؤ, سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا, میں کافروں کے دلوں کے اندر ڈالوں گا الرعب, کیا ڈالوں گا, رعب ڈالوں گا, فَضْرِبُوا فَوْقَ الْعَنَاقِ, گردنوں پہ مارو, وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, اور ہر جوڑ پہ ان کو مارو. یہ بڑا نازک موقع تھا, شیطان ابلیس شیطانوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر آیا تھا انسانی صورتوں کو اختیار کر کے, کیونکہ اللہ پاک نے اختیار دیا جنات کو, جس شکل میں اپنے آپ کو بدلنا چاہے بدل سکتے ہیں, اس شکل میں وہ آیا انسانوں کی شکل میں. اور سراقہ بن مالک جو کنانہ کا سردار تھا مدلجی, اس کی شکل میں آیا کہ میں سراقہ ہوں اور میری پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, کچھ کو لے کر آیا ہوں, کچھ آنے والے ہیں. اس طریقے سے کافروں کے گھمنڈ میں اور اضافہ ہو گیا, اور یہاں مسلمان جب دیکھتے تو سمجھ گئے کہ ان کی مدد کے لیے تو مزید جو ہے نا وہ کمک آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ایک طرف شیطان کی جماعت ہے, دوسری طرف میری جماعت ہے. شیطان اپنی جماعت کی مدد کے لیے اپنے لوگوں کو انسانی شکل میں بدل کر جو ہے نا وہ جا چکا ہے, تو میں اپنے لوگوں کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو انسانی صورتوں کے اندر کیوں نہیں بھیج سکتا. اللہ نے بھیج دی, مدد کے لیے بھیج دی, اور فرشتوں سے کہا کہ جاؤ آپ مسلمانوں کی مدد کریں, یعنی مسلمانوں کی مدد کے لیے آپ پہنچ جائیں, میری مدد آپ کے ساتھ ہیں, اور مارنا شروع کر دیں. تو جب فرشتے آئے, ابلیس تو فرشتوں کو جانتا تھا, یہ تو فرشتوں کے ساتھ رہا تھا, جب اس نے دیکھا یہ فرشتے ہیں تو دم دبا کے بھاگا وہ میدان سے. اس وقت تک جب تک فرشتے نہیں آئے تھے میدان کے اندر بیٹھا تھا, لکھڑا تھا ان کے ساتھ, لیکن جنگ جب شروع ہو گئی اور فرشتے پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ اب تو ہماری خیر نہیں ہے, تو دم دبا کے نکل گیا, اور پیچھے جو ہے نا یہ کافر مشرک لے گئے, اور پھر جو ہے نا مسلمانوں نے ان کو گالی مجھے مولی گاجر کے طرح جو ہے نا وہ کھاٹا مسلمانوں نے اور فرشتوں نے. اچھا ذالک بانہم شاقوا اللہ, یہ عذاب دنیاوی ہے کہ ان مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیاوی عذاب کیوں دی, اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کے اللہ کے رسول کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ, اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ اللہ کے رسول کی, فإن اللہ شدید العقاب, اس لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سخت عذاب دیتے ہیں. ذالکم فذوقوہ, ذالکم فذوقوہ یعنی یہ عذاب فذوقوہ, دنیا میں ان کو چکاؤ. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, یعنی یہ تو صرف دنیا کا عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چکایا, باقی یہ ہے کہ اصل عذاب کافروں کے لیے وہ تو جہنم کا عذاب ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ یعنی آپ یہ عذاب دنیاوی عذاب ان کو چکائیں اپنے ہاتھوں سے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور باقی اصل عذاب کافروں کے لیے وہ تو جہنم کے آگ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا, یہ پہلا قانون جہاد ہے. ایمان والو جب آپ کافروں کے ساتھ میدان جنگ کے اندر کیا ہو, آپ کا سامنا ہو. اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, میدان جنگ کے اندر جب آپ کا کافروں کا سامنا ہو. فلا تولوهم الادبار, تو پیٹ دے کے نہ بھاگنا میدان سے. ومن يولهم يومئذ دبره, اور جو آدمی اس دن میدان جنگ سے پیٹ دے کے بھاگے گا, فقد باء بغضب من الله, تو وہ لگ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں. وماواہ جہنم, اور ان کا ٹکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور بہت بری جگہ ہے وہ لوٹ جانے کی. اب بیچ کے اندر الا متحرفن استثناء ہے, یعنی جو پیٹ دے کے پھر جاتا ہے تو اور میدان جہاد سے بھاگتا ہے, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کا کیا کیا اعلان کیا. الا متحرفن, لیکن جو آدمی پھرتا ہے کس لیے, پینتھرا بدلنے کے لیے اور جنگی چال استعمال کرنے کے لیے. متحرفن لقتال, جنگی چال استعمال کرنے کے لیے, پینتھرا بدلنے کے لیے. او متحیزن الی فئۃن, یا یہ ہے کہ جماعت کے پاس پہنچنے کی, جماعت میں شامل ہونے کے لیے. اب یہاں تنہا رہ گیا تو تاکہ جو ہے نا جماعت کے پاس پہنچ کر ان میں شامل ہو جائے اور وہاں سے پھر صف میں داخل ہو کر لڑے, تو وہ جو ہے نا وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, پانچ علتیں بیان ہو گئی تھی کہ مال غنیمت اللہ کا ہے, کیوں علتیں بیان ہو گئی. اب ان پانچ علتوں کا ثمرہ, فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تم نے ان کافروں کو ان مشرکوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اور جس وقت آپ نے ریت کو پھینکا تھا وہ آپ نے نہیں اللہ نے پھینکا تھا, کیونکہ جب جنگ شروع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت ہاتھوں میں اٹھایا, شاہد الوجوب پڑا اور پھینکا, تو اللہ تبارک و تعالی نے ریت کا ایک ایک ذرہ ایک ایک مشرک کی آنکھوں تک پہنچایا, اور گرم جنگ کے اندر جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کہ اندھے, اور پھر اپنے آنکھوں کو جو ہے نا مسل لے لگے, اور یہاں مسلمان پہنچ گئے پھر جو ہے نا ان کی گردنوں کو اتارنا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں پھینکا, میں نے پھینکا. ولکن اللہ رما وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فتح اس لیے دیا تاکہ ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب کیا کرے، تمہیں اس لیے فتح دیا اور کافروں کو شک اس لیے دی، اور اسی طریقے سے اورید کے ذرات ان کے آنکھوں تک پہنچا کر ان کو اس لیے اندھا بنایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں پر خوب احسان کرے، کیا کرے؟ خوب احسان کرے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں جانتے ہیں۔ ذالکم، یہ انعام، وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ انعام آپ کے اوپر اس لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے تمام تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے، موہن کمزور کرنے والا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ آ گیا، وان تنتهوا فهو خیر لکم، اور اگر باندھ رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ زجر ہے مشرکین کے لیے۔ وان تعودوا نعود، اور اگر دوبارہ مقابلے کے لیے آئیں گے تو ہم دوبارہ جو ہے نہ آئیں گے۔ ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، اور کچھ کام نہیں آئے گا تمہارے جو ہے نا تمہارا چھتا۔ ولو کا صورت، اگرچہ تعداد تمہاری کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ وان اللہ مع المؤمنین، اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یار یہ کافر بار بار جو ہے نا کیا کرتے تھے؟ فیصلے کا مطالبہ کرتے تھے، تو قرآن بھائی کی عید نازل ہو گئی کہ آج فیصلہ آ گیا، اب ہمت ہے تو ٹک جاؤ مقابلے کے لیے، اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اطاعت، یہ قانون نمبر دو ہے، ایمان والو اطاعت اختیار کرو اللہ کے، اللہ کے رسول کے۔ ولا تولوا عنہ، اور اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے نہ پھرو۔ وانتم تسمعون، جبکہ تم قرآن مجید کے نصائح سنتے ہو اپنے کانوں سے۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، ان کافروں کی طرح نہ بنو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے، وہم لا يسمعون، لیکن وہ قبول کرنے والے نہیں تھے، اس طریقے سے آپ نہ سنیں۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بدترین خلائق، اللہ کے مخلوقات میں بدترین خلائق کون سے ہیں؟ الصم، یعنی اللہ کے ہاں جو بدترین ہے وہ کون سے ہیں؟ الصم البكم، گنگا بہرا، یعنی جو حق سے کیا بن جاتا ہے؟ گنگا بہرا بن جاتا ہے۔ الذین لا یعقلون، جو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کے خلائق میں اللہ کے ہاں سب سے بدترین کیا ہے؟ خلقت ہے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اگر اللہ تبارک و تعالی ان مشرکین کے اندر خیر کو جانتے، ظاہر ہے اگر خیر ہوتا تو اللہ پاک جانتے، لیکن خیر نہیں تھا، تو اللہ اگر ان میں خیر کو جانتے لاسمعہم، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو پیغام سناتے۔ ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا کرے، پیغام سنائے بھی، لتولوا، پھر بھی جو ہے نا یہ کیا کریں گے، پیٹ دیکھے جو ہے نا پیٹ پھیریں گے، وہ معرضون، اعراض کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یہ قانون نمبر تین ہے، ایمان والو حکم مانو اللہ اللہ کے رسول کی، اذا دعاکم، جب تمہیں پکارے، جہاں کے لیے پکارے، لما یحییکم، جس میں تمہاری زندگی ہے، جہاد، جہاد میں تمہاری زندگی ہے۔ وعلمو، جان لو اچھی طریقے سے ثمر استجابت، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تبارک و تعالی حائل ہو جاتے ہیں انسان کے درمیان، اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ اللہ کے رسول کے دعوت میں تاخیر بھی نہ کرنا، سستی بھی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے اور تمہارے دلوں کو حق سے کیا کر دے، پھیر دے باطل کی طرف، اور جو دولت تمہیں ملی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دولت سے کیا ہو جائے، محروم ہو جائے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا, بچو اس فتنے سے جو صرف نہیں پہنچے گا ظالموں کو, منکم تم میں سے, خاص ستن خاص ظالموں کو نہیں پہنچے گا, بلکہ تم میں سے جو مداہنت کرنے والے ہیں ان کو بھی وہ فتنہ پہنچے گا, اس فتنے سے بچو. وَعَلَمُوا, جان لو, ان اللہ شدید العقاب, اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, یاد کرو وقت, تذکیر بھی علی اللہ, جب تم کیا تھے, کم تھے, کمزور تھے زمین میں, یعنی مکہ میں کمزور تھے. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمْ الناس, اور تم ڈرتے تھے کہیں لوگ جو ہے نا ہمیں اچک نہ لے. فَآوَاكُمْ, اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بہترین جو ہے نا ٹھکانہ دیا مدینہ. وَأَيَّدَكُمْ, اللہ پاک نے تمہاری جو تمہیں مضبوط کر دیا, تمہاری تائید کی, بنصر ہی اپنی مدد کے ساتھ بدر میں. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں جو ہے نا پاکیزہ رزق دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنے. یا ایھا الذین آمنوا, قانون جہاد نمبر 4, ایمان والو, لا تخونوا اللہ والرسول, اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے نا خیانت نہ کریں حقوق کے اندر. ولا تخونوا اماناتکم, اور اس طریقے سے آپس کے امانتوں میں بھی خیانت نہ کرے. وانتم تعلمون, جبکہ تمہیں پتہ ہے, حقوق کا بھی پتہ ہے اور امانتوں کا بھی پتہ ہے, لہذا جو ہے نا کیا نہ کرے, امانت نہ کرے. بنو قریظہ کے ساتھ جب مقابلہ تھا اور مسلمانوں نے ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ان کا محاصرہ کر رکھا تھا, تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جو بنو نذیر کے ساتھ کیا گیا تھا. اور سعد بن معاذ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم بنایا. بعد میں اس سے پہلے مذاکرات کے لیے ابو لبابہ کو بھیجا تھا, ابو لبابہ کا کاروبار ان کے ساتھ تھا وہاں پہ, تو تعلق تھا ان کا, آنا جانا تھا, ان کو بھیجا. تو جب انہوں نے ان سے مشاورت کی ابو لبابہ سے تو کہ اگر ہم قلعے چھوڑ کر نیچے اتریں گے کیا ہوگا ہمارے ساتھ, تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ ذبح کیا جائے گا اور کیا ہوگا, واپس قلعوں میں بیٹھ گئے. تو اس طریقے سے مشورہ انہوں نے ان کو نہیں دینا چاہیے تھا, تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. اور پھر بعد میں ان کو اپنی خطا کا احساس ہوا اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ بھی باندھا تھا, وہ لمبا واقعہ ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو یہ آیت نازل ہو گئی. وَعَلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً, جان لو تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے. کبھی کبھی آدمی انہیں بچانے کے لیے بڑھانے کے لیے کیا کرتا ہے, فیصلوں میں غلطی کر جاتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا, قانون جہاد نمبر 5, ایمان والو, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ سے ڈرتے رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کریں گے. اب فرقان سے مراد کیا ہے, فیصلہ, فیصلہ عملی یا فیصلہ علمی, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا تمہیں عطا کریں گے. فیصلہ علمی کیا ہے, ہدایت ہے, نور قلب ہے, اور فیصلہ عملی کیا ہے, فتح اور نجات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمت میں عطا کریں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور تمہارے خطاؤں کو معاف کریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہارے جو ہے نا گناہوں کو, یعنی تمہارے خطاؤں کو مٹائیں گے, تمہارے گناہوں کو کیا کریں گے, معاف کریں گے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور یاد کرو اس وقت کو جب مکے میں تھے اور کمزور تھے اور کافر جو ہے نا وہ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے, تدبیریں کر رہے تھے. وَإِذْ يَمْكُرْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کافر جو ہے نا وہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں لیثبتوا کا او یقتلوا کا کہ آپ کو قید کرے یا قتل کرے یا آپ کو یہاں سے نکالے. ویمکرون ویمکر اللہ, وہ ایک تدبیر کر رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر دوسری تھی. واللہ خیر الماکرین, اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں, کامیاب تدبیر اللہ کی ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا, جب ان کے سامنے ہماری آیتیں جو ہے نا تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ مشرکین کیا کہتے تھے, قَدْ سَمِعْنَا ہم نے سنا, لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا اگر ہم چاہے تو ہم بھی اسی طریقے سے کلام بنا کر پیش کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نضر بن حارث, انہوں نے کچھ کلمات بنا کر بھی پیش کیے تھے, وہ کلمات بھی میں نے آپ کو سنائے. وَالطَّاهِرَاتِ طَهْرًا قَالُوا ہاں ہم بھی ایسا کلام بنا کر پیش کر سکتے ہیں, ان ہذا الا اساطیر الاولین, اور پھر وہ کہتے تھے اعتراض میں کہ یہ تو نہیں ہے مگر سابقہ قوموں کے احوال ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ, یہ دعا مانگی تھی ابو جہل نے, کب؟ جب وہ مکے سے نکل کر جو ہے نا قافلے کی مدد کے لیے آ رہا تھا, تو اس وقت جو ہے نا اس نے یہ دعا مانگی تھی, اور پھر اللہ پاک نے اس کی اس دعا کو قبول کیا, اور پھر وہ تخت مشق بنا اس کے دعا کے مطابق میدان بدر کے اندر. وَإِذْ قَالُوا, اور جب یہ لوگ کہہ رہے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک, یا اللہ اگر یہ دین اسلام حق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہے تیرے طرف سے, فامطر علینا حجارت من السماء, ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسائے, او ائتنا بعذاب علیم, اور یا ہمارے پاس دردناک عذاب بھیجے. یہ دعا اس نے مانگی تھی, اور یہ دعا کہاں مانگی تھی؟ مکے میں مانگی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی, اور میدان بدن کے اندر ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو مانگ رہا تھا. مکے کے اندر جب تک آپ تھے تو ان کے گناہ تو اس قابل تھے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے, اور یہی باتیں مکے کے اندر بھی یہ کہا کرتے تھے جب آپ مکے میں تھے. جو بات انہوں نے مکے سے نکلتے وقت کہی, جو دعا انہوں نے مانگی, یہی دعائی جو ہے نا اس سے پہلے مکے کے اندر بھی یہ لوگ مانگتے تھے, لیکن جب مکے میں مانگتے تھے اس وقت اللہ کا عذاب نہیں آیا, اور جب مکے سے نکلتے وقت یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا, اور پھر اللہ پاک نے بدر کے اندر ان کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو انہوں نے مانگا تھا. وہاں عذاب نہیں آیا تھا مکے میں, حالانکہ جب آپ مکے میں تھے اس وقت بھی یہ لوگ یہی دعائیں مکے میں مانگتے تھے. کیوں؟ اس لیے, تو اس آیت کے اندر آگے اس کا بیان ہے, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کو عذاب, آپ کی امت پر عذاب نہیں لائیں گے جب آپ امت میں ہو, اس لیے کہ جب تک نبی امت میں ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا, بلکہ عذاب آنے سے پہلے نبی کو آگاہ کیا جاتا ہے اور وہ قوم سے نکل جاتا ہے, اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو مکے کے اندر یہ لوگ یہ دعا مانگتے تھے, لیکن وہاں پر اللہ کا عذاب ان پر نہیں آیا, اس لیے کہ اس وقت آپ مکے میں تھے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس وقت بھی امت پر نہیں آتا جب قوم جو ہے نا استغفار پڑتی رہتی ہے. وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام, مقتضی عذاب کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ان کو عذاب نہیں دیں گے, ان پر عذاب جو ہے نہیں لائیں گے اور ان کو سزا نہیں دیں گے, جبکہ یہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. وما کانوا اولیاء, حالانکہ یہ وہاں کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, اس لیے کہ مسجد حرام کے جو ذمہ دار ہے وہ تو متقی ہے, ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر ان میں سے جانتے بھی نہیں ہیں. وما کان صلاتہم عند البیت, اور ان پر عذاب کیوں نہیں آئے گا, ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس کیا کیسی نمازیں ہوتی تھی؟ وما کان صلاتہم عند البیت, اور ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس نہیں ہوتی تھی, الا مکاءً, مگر کیا تھی؟ سیٹیاں بجانا و تسلیتن تالیاں بجانا، یہ ان کی نمازیں تھیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چھکو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بسبب اس کفر کے جو تم کرتے آئے ہو. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، اور کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ غرض انفاق، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو روکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے. فسینفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ان قریب یہ لوگ اپنے مال کو خرچ کریں گے اور پھر بعد میں ان کو خرچ کیے مال پر کیا ہوگا؟ پچھتاوا ہوگا. سمجھے نا، مومن مال خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، خرچ کرنے کے بعد دل کو سکون ملتا ہے. کافر مال خرچ کرتا ہے کس لیے؟ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کڑی کرنے کے لیے. مال خرچ کرنے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ غمزدہ ہوتا ہے. یہ فرق ہے، پریشان ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کو وہ ندامت ہوتی ہے اس کے پاس، اور پچھتاوا ہوتا ہے. ثم یغلبون، اور پھر جو ہے نا یہ کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے. والذین، اور مسلمان پر غالب آ جائیں گے. کب فتح ہو جائے گا؟ اور میدان بدر کے اندر تو نقد جو ہے نا یہ کیا ہو گئے تھے؟ مغلوب ہو گئے تھے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ کے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، الی جہنم یحشرون، ان سب کو جو ہے نا جہنم کی طرف، یہ سب جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کیوں جہنم کی طرف ان کو جو ہے نا ہانکا جائے گا؟ تاکہ اللہ گندگی کو پاک سے کیا کرے؟ جدا کرے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور جو خبیث ہے، جو گندگی ہے، بعض کو بعض کے ساتھ کیا کرے؟ ملائے. فیرکمہ جمیعا، اور پھر ڈھیر کر دے سب کو ایک جگہ. فیجعلہ فی جہنم، اور پھر جو ہے نا ڈالے ان کو جو ہے نا جہنم کے اندر. اولئک هم الخاسرون، یہی ہے تباہ ہونے والے، نقصان اٹھانے والے. قل للذین کفروا، اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين. خدائے جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہے یا رب العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. خدایا ہم سب کی دلوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما. خدایا ساری دنیا کی انسانیت کے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما. خدایا قرآن مجید کی عزت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. خدایا طاعت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. معصیت سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. رمضان کے تمام برکات نصیب فرما. خدایا اپنی رحمتیں ہمارے طرف، ہمارے اہل و عیال کے طرف، ہمارے گروہ کی طرف متوجہ فرما. خدایا مغفرت کے فیصلے فرما. جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما. خدایا ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما. خدایا جتنے لوگ مدرسے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں اور تعاون کرنے والے ہیں، خدایا یہ ساری کی ساری محنتیں اور اس طریقے سے یہاں جتنے شعبے ہیں مولا عزل وجل، یہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جی آج کیا سمجھانا ہے؟ وہ کتاب تو نہیں لیا کون لڑکا کل جو کتاب لیا تھا؟ ہاں کون گیا؟ ہاں چلے صحیح ہے. یہ دور دور جو بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا قریب آ جائے نا، اتنا دور کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہاں وہ قریب ہو جائے. ہاں بس صحیح ہے، تاکہ اس کے مطابق کل اگر آپ لوگ اس کو پڑھانا چاہیں تو پھر تمہارے لیے آسان ہوگی. ٹھیک ہے نا، ضابطے تو میں اور پڑھاتا تو ہوں، لیکن اس کا بھی جو ہے نا سامنے جو ہے نا تمہارا یہ ہوگا کہ اگر اس کو ترتیب سے ہو تو پڑھانا آسان ہوگا. دیکھیں اول پر کل کچھ بات ہوئی تھی اور کچھ رہ گئی تھی، ٹھیک ہے نا. اور یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اور کی ابتدا کب ہو گئی، یاد ہے؟ ہاں، اور کی مسئلہ کب سے شروع ہوا؟ یہ اور کا مسئلہ جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا تھا. ایسا ایک صورتحال نظر آیا کہ بھائی، میں بار بار اس نقطے کو بتاؤں، اس کو کبھی نہ بھولیں کہ آپ ذوی الفروض کے حصوں کو محذوف نہیں کر سکتے ہو، نہیں سمجھے نا، یعنی آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اور دو کی بھی وہی جو مقرر شدہ ہے. تو ایک صورت ایسا پیدا ہو گئی کہ جو قانون کے مطابق انہوں نے جو حصے بنائے تھے وہ رسا کے حصے زیادہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ وہ رسا کے حصے زیادہ ہو گئے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ لینا چاہا، اور میں یہ بار بار کہتا ہوں، چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے عمر فاروق ہو، چاہے سارے خلفائے راشدین ہیں یا صحابہ کرام ہیں، ان کی فطرت میں یہ بات تھی کہ ہمیشہ کے لیے ہر مسئلے پر دیگر ساتھیوں سے مشورے کرتے تھے، کسی مسئلے کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا. یہ سب سے بڑی بات ہے، ہمیں اس راستے پہ جانا چاہیے. تو کسی نے کہا کہ جو اصل وارث ہیں، اصل وارث میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اصول اور فروع ہوتے ہیں. کون کون سے؟ اصول سے مراد باپ دادا ہے، ماں، اور فروع سے مراد شہباز. ان کو دیا جائے اور جو اطراف وغیرہ ہیں ان میں سے کمی کیا جائے، اس کو کم کیا جائے. لیکن یہ مشورہ مناسب نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جتنے حصے بیان کیے سب کا حصہ قرآن میں بیان کیا، تو پھر قرآن کو ترک کرنا پڑے گا نا. کیا یعنی؟ کسی کو آپ کسی آیت اعمال نہیں ہوگا بلکہ اہمال ہوگا. آپ نے قرآن کو معمول نہیں بنایا، آیات کو آپ نے محمل کر دیے، چھوڑ دیے. ہاں، شب عربی ابھی جب سبق شروع ہو جاتا ہے تو گھومنا پھرنا چری ہوتا ہے، کبھی ادھر کری آؤ سامنے شکل دکھایا کریں. پرانے لڑکے خصوصاً پیچھے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. بھائی کیا کہا میں نے؟ اگر آپ کسی کو حصہ دو اور کسی کو کیا کرو گے؟ چھوڑ دو گے، تو آیت کریمہ قرآن کریم کی آیت کیا ہو جائے گا؟ محمل بن جائے گا، عمل نہیں ہوگا اس پر. عمل تو سب پہ کرنا ہے، تو اس پر اتفاق نہیں ہوا. عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اول کریں. کیا کریں؟ اول. اول کا معنی یہ کہ حصے چھوٹے کر کے بڑھائیں. روز روز تشریح کر رہا ہوں. اول کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے چھ حصے بنائے، پورا نہیں ہوتا، سات بناؤ. سات ایسے بنے گا کہ اس سے بھی کم کرو، اس سے بھی کم کرو، سارے چھوٹے کم کم ہو جائے گا. تو اول پر اتفاق ہوا. اس وقت کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. البتہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول پر اعتراض کیا تھا. لیکن یہ کب کی بات ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ کے وفات کے بعد، لہٰذا اس پر اتنا زیادہ توجہ نہیں دی گئی کہ یہ بات آپ اس وقت کر لیتے جو صحابہ سارے موجود تھے، عمر فاروق موجود تھا تو کچھ حل نکل جاتا تھا. اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، اب تو عمل ہوتا رہے گا، تو اس اول پر عمل ہوتا رہا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی نے اس پر اختلاف نہیں کیا. اول اس دور سے شروع ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے شروع ہے. دوسری بات جو میں نے کل سمجھائے تھے، آج تھوڑا سا پھر یادہ کروں تو آپ کے ذہن میں یاد ہو جائے، کہ مخارج کل کتنے ہیں. کل بتایا تھا میں نے، کہا پھر اجرا سمجھا دوں گا. سات ہیں، شابس. کیا بولو؟ حصے کل کتنے ہیں؟ چھ. میرے سبق میں دھیان دوسری طرف نہیں ہوگا. حصے کل کتنے ہیں؟ چھ. تو کتنے ہونے چاہیے؟ سات کدھر سے آ گئے؟ حصے چھ اور چھ ہونی چاہیے نا. اب اس کو سمجھا رہا ہوں توجہ سے سنیں. یا ایسا وقت ہے جب آپ کسی کو سمجھانا چاہیں تو پھر اس دلیل کو سمجھو گے، ایسا نہیں سمجھو گے بھائی. چھ ہیں تو چھ تو ہر ایک ڈائلگ کا مخرج بھی پورے چھ ہونے چاہیے نا، لیکن ان چھ سے پانچ بنتا ہے. کیا؟ تو مخارج بائی مانا ابتدائی طور پر پانچ بنیں گے، اس لیے کہ میں نے کل کہا تھا کہ بھائی یہ سلس اور سلسان کا مخرج ایک ہے. سلس کا بھی تین ہے اور سلسان کا بھی تین ہے، تو چھ سے پانچ ہو گیا نا، ایک کم ہو گیا. کیسے کم ہوا؟ دو کا مخرج ایک تھا، تین اور سلس، یعنی سلس اور سلسان کا مخرج تین ہے، الگ الگ نہیں ہے. اگر ہر ایک الگ الگ ہوتا تو چھ ہو جاتے، لہذا مخارج کل کتنے ہو گئے؟ پانچ. یہ بات پکی ہو گئی، قرآن کریم کے حصوں کو دیکھتے ہوئے مخارج پانچ سامنے آ گئے. آپ سات کیسے بن گئے؟ اب اس کو سمجھا رہا ہوں. ان چھ میں سے نہ پانچ میں سے دوسرا ضابطہ یہ بتایا گیا کہ کبھی مکس ہوتا ہے، اگر ایک نوا کی جمع ہو جائیں گے تو فرق تو نہیں پڑتا، چونکہ ان میں سے چھوٹے کو مخرج بنانا پڑے گا. نصف ربع سمن جمع تو سمن سب کا ہوگا، سمن نواول سے باہر نہیں ہے، چھ سے باہر نہیں ہے. لیکن یہاں پر جب ہم مکس کر لیتے ہیں، نواول کا نصف جمع ہو جائیں گے کس کے ساتھ؟ ثانی کے ساتھ، تو مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ چھ سے. وہ چھ بھی موجود ہے اس میں، وہی چھ ہو گئے. نہیں، پانچ ہو گئے، چھ ہو گئے، پانچ پانچ پکے کرو. بات تھوڑا باریک ہے، غور سے سنو. میں کہہ رہا ہوں مخارج سات کیسے بنے، کیا توجہ سے سنیں. پہلے سے جب ہم زبر فروس چھ حصوں پر غور کرتے ہیں تو یہی سے تو پانچ بنتے ہیں. کیا؟ پانچ بنتے ہیں، اس لیے کہ ان چھ میں سے جو سلسان اور سلس ہے ان کا مخرج ایک ہے، تو پانچ ہو گئے، تو پکے پانچ ہو گئے. اب ہم جب وہ دو دو تین تین جمع ہو جائیں گے تو پھر اگر وہ ایک نوا کے ہوں تو پھر تو وہی ہوگا جو اس میں موجود ہے، تو اس پانچ پہ اثر نہیں پڑے گا. صحیح ہے، پانچ پہ اثر. اس لیے اگر سمن آئے تو سمن بھی اس میں ہے، پیرس ہے. سدس آ جائے، سدس بھی پیرس ہے. سلسان آ جائے، وہ بھی پیرس ہے. تو جو ہے وہ ہے، اس میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا، لیکن جب نواول کا ربع جمع ہوتا ہے ثانی کے ساتھ تو ایک نیا مخرج سامنے آتا ہے. کون سا؟ بارہ. بارہ ان میں ہے؟ بارہ پانچ میں کوئی ہے؟ یہاں ایک زیادہ ہو گیا. جب ہم نے ربع ملا دیا تو کس کے ساتھ؟ ثانی کے ساتھ، تو مخرج بارہ سامنے آیا، اور بارہ تو چھ پانچ میں نہیں تھا، تو ایک زیادہ ہو گیا. کتنے ہو گئے؟ چھ ہو گئے. اب ہم نے سمن کو ملایا کس کے ساتھ؟ ثانی کے ساتھ، تو ایک اور سامنے آیا. کون سا؟ چوبیس. تو دو زیادہ ہو گئے. کتنے بولو؟ کون کون سے؟ بارہ اور چوبیس. اور پہلے کتنے تھے؟ پانچ. پانچ جمع دو کتنے ہو گئے؟ اب پکا ہوگا بھائی. کہتے مخارج کل سات ہیں. سات کیسے ہیں؟ تو میں نے مکمل وضاحت کی کہ سات اس طرح بنتے ہیں کہ دو نئے آتے ہیں جو بارہ اور چوبیس ہے، اور پانچ پہلے سے ان چھ حصوں میں ہیں. کتنے میں ہے؟ چھ حصے جو ہے ان چھ میں. چونکہ دو کا ایک ہے لہذا چھ نہیں رہے، پانچ رہے، اور ان دو کو ملاؤ تو سات ہو گئے. اب ہو گئی بات. اب اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ کچھ کا نہیں آتا، یہ بھی سمجھائے تھے. دو تین چار آٹھ، یہی بتایا تھا نا. کون کون سے؟ چار آٹھ. آگے میں نے بتایا تھا کہ چھ بارہ اور چوبیس اس کا آتا ہے. بس اسی پر بات لے آؤ. کیا؟ چھ کا دس تک آتا ہے. کہاں تک؟ چھ کا دس تک آتا ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا رہتا ہوں. پہلے مسئلہ تو مثلا زوج بھی ہے, کیا بولو, زوج بھی ہے اور اخت لیا بن و من, حقیقی بہن کتنا, اور اخت لیا امن. ہر بات پہ غور سے غور کرو, زوج اور حقیقی بہن اور اخیافی بہن, تو زوج کا کتنا ہوگا, نہ بولو نا, اب تو اولاد ہے. ہاں تو زوج کا کتنا ہوگا, نصف. غور کی بات ہوتی ہے, میں بہنوں کی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ زوج کے نصف پر اثر انداز نہ ہو جائے اولاد. اولاد نہیں بتا رہا ہوں, اولاد کہو گے تو اس کا حصہ پھر روح بھی چلا جائے گا. ہاں جی, دوسرے بھی متاثر کریں گے. تو جب ایک بہن ہو حقیقی اور ایک ہو اخیافی اور ایک زوج ہو, اب آپ کو زوج کو کیا دینا چاہیے, نصف, اور حقیقی بہن کو کیا دینا چاہیے, نصف, ٹھیک ہے, اور اخیافی کو, ہاں زور سے بولو بھائی, اخیافی کے کہاں سے نصف ہوتا ہے, جو منہ پہ آیا بول دیا, ہاں سدس شابس. ہر بات کو پہلے سے یاد رکھو, اخیافی بھائی اور بہن چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, ان کے دو ہی حصے ہیں, باقی تمام حالتوں میں محروم ہوں گے. ایک سدس ملے گا, کیا ملے گا, وہ سدس اس وقت ہے جب ایک ہو, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, اور ایک سے زیادہ ہو گیا جس صورت میں بھی ہے, چاہے اخیافی بھائی ہوں چاہے بہنیں ہوں چاہے ایک بھائی ایک بہن ہو, تو پھر دونوں شریک فی ثلث میں ہوں گے. اب تو نہیں بولے گا نا, یہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں, یہی باتیں ذہن میں رکھنا ہوں گے. تو یہاں ایک بہن اخیافی ہے, ایک بہن حقیقی ہے اور ایک زوج ہے. زوج کا میت کا کوئی اولاد نہیں ہے, کیا دینا چاہیے, نصف. اور بہن کا کیا دینا چاہیے, فین کان واحد فلا نصف, اس کا بھی نصف. اور اخیافی بہن کا کیا ہونا چاہیے, سدس, سلس نہیں, سلس جب ایک سے بڑھ جائے تو اس کا کیا ہونا چاہیے, سدس. اب نصف نواول کا نصف سدس سے جمع ہوا ہے, ٹھیک ہے, دونوں نصف تو نواول کے ہیں نا, نصف نصف تو اول کے ہیں, اور سدس کس کا ہے, ثانی کا ہے, تو نصف اس کے ساتھ جمع ہو گیا. مسئلہ چھ سے نکالو, چھ میں نصف زوج کو دے دو, تین حصے دے دو, بہن حقیقی کو بھی تین حصے دے دو, کتنے ہو گئے, یہ تو پورا ہو گئے. اور ایک حصہ کس کا ہے, اخیافی بہن کا ہے, سدس, تو چھ جمائے کتنے ہو گئے, سات. دیکھ لیا مسئلہ کس سے بنا تھا, چھ سے مسئلہ کس سے بنا تھا, وہ بھی قانون کے مطابق تھا, ضابطے کے مطابق تھا. اور پھر اول کیا آیا, ہاں اور کیا آیا, ایک حصہ بڑھ گیا نا, تو ایک بڑھ گیا تو سات ہو گیا. یہ کس کی مثال ہے, اچھا چھ. اب اس کا آٹھ بھی آ سکتا ہے, اس کا مثال بھی سمجھو, زوج ہے, کیا بولو, زوج ہے, تھوڑا نوٹ کرو بالکل آسان ہو جائے گا, زوج ہے, اختین حقیقی ہے, کیا بولو, اور ماں ہے. یہاں عورت مر گئی ہے, ایک اس کا شوہر زندہ ہے, ایک اس کی ماں زندہ ہے, اور دو بہنیں حقیقی. اب کیا ہوگا, اولاد ادھر رہے نہیں, آنکھیں بند کر کے فیصلہ کرو, زوج کا کیا ہے, نصف, دو حقیقی بہنیں, سلسان ہے نا, ہاں یہاں آپ کا ایک بڑھ جائے گا, اور ایک وہی ماں ہے, ماں کا کتنا ہے, سدس, اولاد ہے. نہیں 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 نہیں, یہاں تمہیں نقطہ سمجھو، یہاں ماں کا حصہ اولاد تو عورت کا نہیں ہے، لیکن ایک یہ بھی تھا کہ اگر دو ایک سے زیادہ بھائی بہنیں ہوں تو تب بھی سدس ملے گا، یاد ہے؟ تو اس ضابطے کے مطابق یہاں ہم اس کو سدس دیں گے، ماں کا کیا بنے گا؟ سدس، اور زوج کا نصف، اور دو بہنیں سلسان، جمع کرو چھ سے نکالو، چونکہ نصف جمع ہوا ہے، پھر وہی بات ہے، سلسان سدس سے جمع ہوا، کس سے نکالو گے؟ چھ سے، چھ سے نصف دیا، تین ادھر ہو گیا، بہن کو ہو گیا، تین زوج کو ہو گیا، چھ ہو گئے، نہیں نہیں غلط کہہ دیا، تین زوج کا ہو گیا اور بہنوں کا سلسان ہوا، چار ہو گیا اور ایک ماں کا ہو گیا، تین جمع چار سات، سات جمع ایک آٹھ، بالکل صحیح ہے، یہ وہ وقت ہے کہ مسئلہ چھ سے نکالا ہو اور کیا آ جائے، آٹھ اس مسئلے میں آ گیا ہے، اس کے علاوہ نو بھی ہو سکتا ہے، زوج کیا، زوج اور دو حقیقی بہنیں اور دو اخیافی بہنیں، آپ اندازہ لگائیں، زوج کو نصف، حقیقی بہنوں کو سلسان، اور دو ہے دو، ہاں اب یاد ہو گیا، یہ مشق سے ہوتا ہے، ایک نہیں ہے، اخیافی اگر ایک سے بڑھ جاتا ہے تو فوراً اس حصہ کیا بن جاتا ہے، سورج بن جاتا ہے، تو اب نصف تین تھا، سلسان چار تھے، سات ہو گئے، اور سلس دو ہے، یہاں چھ سے نکالا تھا نو آ گیا، صحیح ہے نا، مثال سمجھ میں آ گیا، سلسان اخیافی بہنوں کا دو حصے ہو گئے، سلس ہے چونکہ ایک سے بڑھ زیادہ ہو گیا، جیسے اس کا تعداد ایک سے بڑھتا ہے حصہ بھی سدو سے سلس کی طرح منتقل ہو جاتا ہے، اور حقیقی بہنوں کا بھی تو سلسان تھا، تو چار ان کو میرے، تین شوہر کو میرے اور دو ان کو میرے، یہ سارے ملا کر کتنے ہو گئے، نو، ٹھیک ہے نا جی، دس بھی آ سکتا ہے، کیا تھوڑا سا کر استعمال کریں، سارے یہی ورثا رکھیں، زوج، حقیقی بہنیں، اخیافی بہنیں، لیکن ادھر تھوڑا سا ماں کو بھی زندہ رکھو، کیا ماں کو بھی زندہ رکھو، اب بناؤ، شوہر کو نصب، ماں کو سدس، آخیافی کو سلس، دو ہے، یہی مثال ہے، اور دو حقیقی ہیں، ان کو سلسان، نصب جمع سلسان، چار جمع تین سات ہو گئے، ہاں جی کیا ہو گئے، سات جمع سلس، دو اور جمع کرو، نو ہو گئے، ایک سدس ماں والا، ہاں دس آ گیا، بھائی ہر ایک کا مثال سامنے آیا، یہ واقعہ ہے، یہ ہوتا رہا ہے، ایک سے لے کر دس تک، چھ سے لے کر دس تک بالکل آتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اب تھوڑا سا دوسرا لے لو، کیا بارہ والا نا، بارہ بھی ہو سکتا، بارہ والا اور کتنے سے آتا ہے، بارہ کا کیا بتایا، تیرہ پندرہ سو سترہ، مسئلہ بارہ سے ہو تو اور کیا کیا ہوگا، ہاں تیرہ پندرہ، تیرہ کا مثال، اچھا زوجہ ہے، اب یہاں زوج کو بدل دو کہ مسئلہ ربع ہو جائے، یہ ایسی مثالیں بنتی ہے، غور کیا آپ نے، بھائی زوج زندہ ہو تو اولاد نہ ہو تو پھر ربع ہوتا ہے نا، سلس ہوتا ہے، نہیں نصف ہوتا ہے نا، کیا اب نصف کو ربع سے بدلو، باقی مسائل یہی رکھے، زوج کی جگہ پر زوجہ کرو، یہ ایسا منتی کی طرح کل گمتا پھرتا ہے، باقی مثال وہی رکھے، زوج کی جگہ پر کیا آ گیا، زوج آ گیا، تو زوج جگہ تو جب میت کا اولاد نہ ہو ربع ملتا ہے، باقی بالکل وہی مثال بن جائے گی، آپ ایک زوجہ رکھے اور اختین رکھے حقیقی اور اخیافی رکھیں، زوج کو نصف ہو جائے گا، کیا نہیں زوج، غلط مثال غلط دیا، زوجہ رکھے ٹھیک ہے نا, اور حقیقی رکھے, اور لعومین رکھے اخیافی. تو زوجہ کا ہوا روبا یہاں, اور حقیقی کا ہو گیا سلسان, اور اخیافی کا ہو گیا سلس. نصف ربع کی جگہ پر ربع آیا, تو ربع جمع ہوا سلسان اور سلس کے ساتھ. کیا جمع ہوا؟ نو اول کا ربع جمع ہوا ہے. تو مسئلہ 12 سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ 12 سے ہو گیا. 12 کا ربع دے دے, 4 پہ تقسیم کرو, 12 کا ربع کیا ہے؟ 3. 3 زوجہ کو ملے, اور اس کا سلسان کتنا ہوا؟ زور سے بولو, 8. اور سلس کتنا بنا؟ 16 کیا بنتا ہے؟ 4 بنتا ہے, تو اور زیادہ ہو جائے گا. یہ 2 نہیں ہے, مثال 2 کا نہیں بنے گا. 1 بناؤ. کیا 15 تک ہوگا؟ پھر بھی صحیح ہے, 14 نہیں ہونا چاہیے. یا پھر 1 بناؤ, 13 ہو جائے گا. اگر 1 بہن ہو تو پھر تو سدس ملے گا نا, اور 12 کا سدس کیا بنتا ہے؟ 2. 12 کا سدس کتنا بنتا ہے؟ 2. تو پھر 2 نہیں ہوں گے, 1 ہوگا. 2 ہو جائے گا, 1 بہن جب ہو جائے گا تو 13 آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ تو دونوں مثالیں اس میں آ گئی. اس کے علاوہ 17 بھی آ سکتا ہے. یہی مثالیں, زوج ابھی ہو, ہاں, اختین لعمین, اختین حقیقی, اور 1 ماں رکھے, خود بھی 17 ہو جائے گا. کیسے 17 ہو گیا؟ 2 بڑھ گیا نا, 2 بڑھ. یہ سارے کتابوں میں اس طرح سمجھایا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں ذوی الفروض کے حصے متعین ہوں, کیا ہو بولو, تو آپ نقشے کو دیکھ کر بھی بنا سکتے ہیں کہ بھائی جہاں حقیقی بہنیں ہیں, حقیقی بیٹیاں ہیں, ان کا حصہ تو سلسان ہی ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں اخیافی بہنیں ہیں یا اخیافی بھائی وغیرہ ہیں, وہ اگر تعداد نہیں ہے, 1 ہے تو سدس ہے. اگر تعداد بڑھ جاتا ہے تو اس کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ جی سلس. نہ بولو, اخیافی بہنوں کا, بھائیوں کا, بھائی مذکر مؤنث میں فرق نہیں ہوتا. ذکورہم و اناثہم فی سوا. کیا احوال میں نے سمجھائے تھے, کیا لکھا تھا؟ ذکورہم و اناثہم فیہ سوا, فإن کانوا اکثر من ذلک فہم شرکاء فی الثلث. اگر 1 ہے تو سدس ہے, جب بھی اس 1 سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ برابر مذکر مذکر برابر ہو کر سلس میں شریک ہوں گے. اب اس کے بعد یہ حالات نہیں بھولنا ہے. حقیقی بہنیں بھی ہو گئی, اور کیا بھی ہو گیا, اخیافی بھی ہو گئی, زوجہ بھی حل ہو گئے. اب اور مثالوں میں آپ کو اور حل ہو جائے. ایسے 2-3 دن جب آپ چلیں گے تو آپ کے ذہن میں سارے مسئلے بیٹھ جائیں گے, تو مسئلہ آسان ہو جائے گا. یہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد 1 رہ گیا, 24. کیا رہ گیا؟ 24. 24 کا مسئلہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ کیا ہے, 27 آتا ہے. 24 کا کیا آتا ہے؟ 27. 27 کیسے ہوگا؟ 1 زوجہ رکھو, 1 زوجہ رکھو, اور 2 بنتین لکھو. ہاں, یا وہ بہن ہو برابر ہے, سلسان ہی تو ملے گا. اور اب اور ام, کیا اب یہاں مسئلہ میں نے بدل دیا, ایک ہی نقطے سے بدل دیا. اختین یہاں نہیں دیکھا, کیا دیکھا؟ بنتین. بنتین ہی سارا کام کر گیا. بنتین نے کیا کر دیا؟ ہاں, ربا سے لے کر سمن کو لے گیا. زوجہ کا حصہ اگر میت کا اولاد ہے تو سمن ہے کہ ربا ہے؟ ہاں, ربا کس سے آواز آ رہا ہے؟ نہیں نہیں, ادھر سے آ گیا. یہی تو کہتا, یہی تو میں کہتا ہوں کہ بھائی سو نہیں نا. دیکھو ہم نے یہاں بنتین رکھے تاکہ میت کا اولاد سامنے آ جائے, تو میت کے اولاد سے خود بہت ان کا حصہ ربا سے کہاں منتقل ہو جائے گا؟ سمن منتقل ہو گیا. تو یہاں زوجہ ہے, بنتین ہے, اور کون ہے؟ ہاں, اب اور ٹھیک ہے. زوج کا زوجہ کا حصہ سمن ہے، بنتین کا سلطان ہے، اور والدین کا بھی سامنے آ گیا، والے ابویہ لکل واحد منہما السدس ان کان لہ ولد، ٹھیک ہے؟ تو بنتین ولد ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس بنتین نے ماں کے باپ کے حصے کو بھی متعین کر دیا، اور شوہر کا بھی متعین، بیوی کا بھی متعین کر دیا کہ بھائی وہ ربن یہ سمن ہے۔ تو اب جمع ہو گیا سمن سلطان اور سدس کے ساتھ، کیا؟ سلطان اور سدس کے ساتھ۔ جب سلطان سدس جمع ہوا تو اب ہم مسئلہ 24 سے کریں گے، سمن جمع ہوا نا، کیا کریں گے؟ 24 سے کریں گے۔ جب 24 سے ہم نے مسئلہ کر لیا، 24 کا سمن زوجہ کو دے، 8 × 3 = 24 کتنا ہو گیا؟ زوجہ کتنا ہوا؟ 3، 8 پہ تقسیم کرو، 3 سامنے، 3 حصے اس کے ہو گئے، اور سلطان 8 کا ثلث نکالو، 8 پہ تقسیم کرو، 24 کا ثلث نکالو، 8 کا نہیں، غلط کہہ رہا ہوں، 24 کا ثلث نکالو، 8 ہو گیا، سلطان 16 ہو جائے گا۔ تو 24 کا سلطان کتنا ہے؟ 16، 16 اس کو دے دیں، اور ہر ایک کو سدس دے دیں، 6 پہ تقسیم کرو، ہر ایک کا 4 آ گیا، 6 × 4 = 24، ماں کا بھی 6 اور باپ کا سب کا آ گیا۔ اب جمع کرو، پہلا کتنا؟ 4 ماں کے ہو گئے، 8 ہو گئے، اور 16 لڑکیوں کے تھے، 24 ہو گئے، اور 3 بیوا کے ہیں، کتنا ہو گیا؟ 27۔ بس یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ممبریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب میں ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ یہ مسئلہ ممبریہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، کسی بندے نے پوچھا، یہی صورتحال بتایا، اگر ایک بندہ مر جائے، یہ وارث ہیں، تو پھر کیسے ہوگا، میراث کیسے تقسیم ہوگا؟ تو اس نے 27 کا بتایا۔ کیا بتایا؟ ایسا 27 ایسے کر کے آپ اس کو پورا پورا ایسا بن جائے گا۔ تو اس بندے نے کہا کہ پھر زوجہ کا سمن کہاں پورا ہو گیا؟ 27 سے سمن تو کم ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارا سمنہا 9، ہاں یہاں اس کا سمن 9 سے بدل گیا، 9واں ایسا۔ 27 کا 3 کتنا ہے؟ 9 × 3 = 27 نا، 27 کو 9 پہ تقسیم کرو، کیا ہو گیا؟ یہی اول ہے۔ کتنا باریک نقطہ حضرت علی رضی اللہ نے سمجھایا کہ بھائی جب ہم اول کرتے ہیں تو ہر ایک وارث سے توڑا توڑا کم کر کے حصے پورا کریں گے نا، کیا؟ تو ایک دوسرے پر اضافہ ہوا، بھائی یہاں 3 آدمی ہے، ہم نے اس میں 2 روپے کو تقسیم کرنا ہے، کیا؟ تو ہر ایک کو ہم ایک ایک دے سکتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا اس سے کم ہوگا، تھوڑا اس سے کم ہوگا، تو اس کا حصہ نکل آئے گا۔ یہ برابری ہوا کہ نہیں ہوا؟ برابری کہتے ہیں برابری رکھنا تھا، اور اسی پر صحابہ کا اتفاق تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سمجھایا کہ 24 حصوں میں سے جب زیادہ آتے ہیں آپ اس کو 27 سے کر لیں، 27 حصے بنائیں، اور ہر ایک کو جو ہے نا برابر حصے مل جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ تو ربع 8واں تو نہیں ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا یہ 8واں یہاں 9 حصے پہ بدل جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔ ایسے دوسروں کا بھی ایسا بدلا ہے، ایسے تیسرے کا بھی ایسا بدلا ہے، لہذا اس اول پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے عمل ہے، اور آج تک اس پر عمل جاری رہے گا۔ بس آ گئی بات، بس باپ پورا ہو گیا، مسائل بھی سمجھائے اور اصول بھی سمجھائے۔ بس دعا کریں، آمین، الحمدللہ، حمد الشاکرین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیت اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بس